بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. سيدنا نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه سمرويه، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: مسلمانوں کی باہمی محبت، شفقت اور رحم دلی کی مثال ایک جسم کی مثال ہے. اذا اشتکا منہ عضو، اگر جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہو، تداعا له سائر الجسد بالسہر والحمى، تو سارا جسم ہی رات کو بیداری میں اور بخار میں گزارتا ہے. اس مبارک حدیث کے 10 پہلو ذکر کرنے سے قبل، ہم گزشتہ حدیث کا آخری حصہ مکمل کرنا چاہیں گے، اور ہماری گفتگو جاری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہ ایمان کے 60 یا 70 سے زائد شعبے ہیں. سب سے افضل شعبہ ایمان کا لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا شعبہ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف کو یا تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیاء یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. حیاء کیا ہے اور حیاء کی کون سی قسمیں ہیں، اور یہ ایمان کا ایک خوبصورت شعبہ کیسے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس میں حیا کو کیا مقام حاصل ہے، ان 4 نکات کو ہم پہلے سمجھیں گے. حیا، یہ حیا سے ہے، اس کا مطلب شرم بھی ہے، حشمت اور عزت بھی ہے، تر و تازگی اور شادابی بھی ہے، شرمندگی اور ندامت بھی ہے، اور حیا کا معنی زندگی بھی ہے. اللہ عز وجل جس انسان کو حیا اور شرم عطا کر دیتے ہیں، وہ انسان ہمیشہ عزت اور حشمت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کا ایمان اور اسی شخصیت میں تر و تازگی اور شادابی ہوتی ہے، اور زندگی کو صحیح معنوں میں گزارنے والا یہی انسان ہے جو ہر اس چیز سے شرمندگی اور ندامت کے خوف سے بچتا ہے جس کے ذریعے اس کی شخصیت میں کوئی بات ہوتی ہے. عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے حی الطریق، راستے کا واضح روشن اور نمایاں ہونا. جس انسان کے اندر ہوتی ہے اس کی زندگی انتہائی روشن اور بقیہ دنیا کے مقابلے میں نمایاں ہوتی ہے، اور اس کا منہج واضح ترین منہج ہوتا ہے. عربی زبان میں ایک اور لفظ بولا جاتا ہے یحتشمونہ، لوگوں کے عزت اور حشمت کا لحاظ رکھتے ہیں. تو جن لوگوں کو اللہ حضر جلال نے حیا جیسی خوبصورت صفت سے نوازا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی قدر و منزلت اللہ حضر جلال پیدا فرما دیتے ہیں. علماء نے اسی لیے جہاں حیا کا معنی بیان کیا وہاں اس کی تعریف کو بھی واضح کیا ہے کہ کس چیز کو حیا کہیں گے. ابن مفلح بیان کرتے ہیں خلق یبعث علی فعل الحسن وترک القبیح. حیا ایک ایسی خوبی کا نام ہے جس سے انسان اچھے کام کرنے پر تیار ہوتا ہے اور برے کام سے انسان دستبردار ہو جاتا ہے. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الحیاء انقباض النفس من القبیح. حیا اللہ ذوالجلال کی ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان نفس کی قبیح چیزوں سے گھٹن اور تنگی محسوس کرتا ہے اور اس سے رک جاتا ہے. صحیح بخاری کی شرح کرنے والے امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے هو خلق يحمل على اتيان الحميد وترك القبيح. حیا ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے جو انسان کو ہمیشہ اچھائی کی طرف ابھارتی رہتی ہے اور قبیح حرکات و سکنات سے اسے بچاتی رہتی ہے. حیا کے متعلق دوسرا نقطہ، حیا کے مختلف اقسام. علماء امت نے اپنے اپنے اعتبار سے حیا کی قسمیں بیان کی ہیں. بعض نے بنیادی طور پر حیا کی چار قسمیں کی ہیں، اللہ رب العزت سے حیا کرنا، فرشتوں سے حیا کرنا، اللہ کی مخلوق سے حیا کرنا، اور اپنے آپ سے حیا کرنا. اللہ رب العزت سے حیا کرنے کا معنی کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 935، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء. اللہ رب العزت سے حیا کیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام نے گزارش کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا نستحی والحمد للہ، اللہ کا شکر ہے ہم حیا تو کرتے ہیں. قال لیس ذاک، آپ بلا شبہ حیا کرتے ہیں، لیکن میرا یہ مقصود نہیں. ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، اللہ رب العزت سے حیا کرنے کا حق یہ ہے. ان تحفظ الرأس وما وعى، آپ کو اللہ نے جو دماغ دیا ہے، جو سر دیا ہے، اور سر کے اندر جو کچھ ہے اس میں اللہ کے سوا کسی اور کی سوچ نہ ہو. والبطن وما حوا، اللہ نے تمہیں دل سے نوازا ہے اور دل کو سینے میں رکھا ہے. آپ کے دل اور سینے میں اللہ عز و جلال کی محبت سے بڑھ کے کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے. وَلِتَذْكُرُ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، اور تیسری بات، موت اور اس کی سختیوں کو تمہیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اور جو شخص آخرت چاہتا ہے تو دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑتا ہے، یعنی اس سے دل نہیں لگاتا. فمن فعل ذلك، جس نے یہ چار کام کر لیے، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس نے اللہ عز و جلال سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا. حیا کی دوسری قسم ہے فرشتوں سے حیا کرنا. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں،
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال لیا کہ تو اپنے رب کو بھول گیا؟ پیدا بھی اس نے کیا، برابر بھی اس نے کیا، ہر چیز کو مناسب اس نے بنایا، اور پھر جو اس کو شکل اچھی لگی اس میں آپ کی تخلیق کر دی، پھر بھی تم جھٹلاتے ہو اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو. تمہیں پتہ نہیں، ان علیکم لحافظین کرام کاتبین، اللہ عز و جلال نے بڑے عزت والے فرشتوں کو تمہارے محافظ بنایا ہے. یعلمون ما تفعلون، تمہاری ایک ایک حرکت کو وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں. اس لیے ان فرشتوں سے بھی حیا کرنی چاہیے. اب میں بول کیا رہا ہوں، فرشتے لکھ رہے ہیں. اب میں کر کیا رہا ہوں، فرشتے لکھ رہے ہیں. تو جہاں اللہ عز و جلال سے حیا کرنا ہے وہاں فرشتوں سے بھی حیا کرنی چاہیے. حیا کی تیسری قسم، انسان لوگوں سے حیا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, اور یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے, 1055, ما کرہت ان یراہ الناس منک فلا تفعلہ اذا خلوت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو چیز تمہیں پسند ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ ایسا بھی کرتا ہے, یہ ایسا بھی سوچتا ہے, یہ ایسا بھی کہتا ہے, فلا تفعلہ اذا خلوت, جب تم اکیلے ہو تو تب بھی وہ چیز نہ کیا کرو. لوگوں سے حیا کرتے ہو نا, اس کو پتہ نہ چل جائے کہ میرے خلوت کے معاملات کیا ہیں. اسی طرح لوگوں سے جس طرح تم حیا کرتے ہو تو ان کے سامنے تم یہ برائیاں نہیں کرتے, لیکن اللہ عز و جلال کے تو پھر بھی سامنے ہی ہوتے ہو. لوگوں سے بھی حیا کرو, لیکن یہ مت بھولو کہ اللہ عز و جلال نہیں دیکھ رہا, وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے. اسی لیے آج بہت سارے نوجوان اور بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں, جی ٹھیک ہے یہ فتنہ تو پیدا ہو گیا موبائل کی شکل میں اور دیگر ٹولز اور اپلیکیشن جو آ گئیں, اس کا حل کیا ہے؟ ہم اس کے دو جواب دیا کرتے ہیں. پہلا جواب, یہ موبائل فتنہ نہیں, اس کا غلط استعمال فتنہ ہے. رات میں جہاں چور چوری کرتا ہے, اس رات میں لوگ تہجد بھی تو پڑھتے ہیں, تو رات بری نہیں ہے, رات گزارنے والے برے ہیں جو رات کو صحیح گزارتے نہیں ہیں, اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں. آپ اس موبائل سے بہت سارے کام لے سکتے ہیں. اگر آپ لسٹ بنانا چاہیں تو زندگی کے ہر پہلو کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ اس سے کام لے سکتے ہیں, لیکن کب؟ جب اللہ کا خوف. اور آپ زندگی کے ہر راستے کو جہنم کی طرف موڑ سکتے ہیں اگر اللہ کا خوف نہ ہو. اور دوسرا کام جو اس سے بچنے کا ہے, اگر آپ واقعی اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ میری اصلاح ہو جائے, تو آپ نے جب بھی نیٹ کھولنا ہو تو آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کھولا کریں, اکیلے نہ بیٹھیں. آپ جہاں دوست بیٹھے, آپ کے گھر والے خصوصاً بیٹھے, والدین ہیں, ان کے پاس بیٹھ کے کھولیں. جن سے آپ کو حیا آتی ہے, جو عزت والا انسان ہے, اس کے سامنے بیٹھ کے کھولیں. آپ خود سوچیں گے کہ اب میں کیا کھولوں, آپ بچ جائیں گے. تو لوگوں سے بھی حیا جب انسان کرتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی خیر ہے کہ اللہ عز و جلال نے یہ حجاب اور حیا اس نے رکھا ہے, جس کا وہ استعمال غلط کرتا ہے. اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ لوگوں سے تو چھپ گیا لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکا. حیا کی چوتھی قسم یہ ہے, انسان اپنے آپ سے حیا کرے اور اپنے آپ سے حیا انسان کرتا ہی وہ ہے جو لوگوں سے حیا کرتا ہے, اور لوگوں سے حیا کرتا ہی وہ ہے جس کو فرشتوں کی حیا ہوتی ہے, اور فرشتوں کی حیا کا عنصر انسان کے دماغ میں آتا ہی اس وقت ہے جب وہ دیکھتا ہے میرا رب تو دیکھ رہا ہے, مجھے اس سے حیا کرنی چاہیے. اس لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے, لا خیر فی من لا یستحی من الناس, جس شخص کے اندر لوگوں کی بھی حیا نہیں اس کے اندر خیر نام کی کوئی چیز نہیں. ذنون مصری بیان کیا کرتے تھے, من عامل فی السر عملا یستحی منہ العلانیہ فلیس لنفسه عنده قدر. جو شخص پوشیدہ ایسے کام کرتا ہے جن کاموں کو اعلانیہ اور سب کے سامنے کرنے سے شرماتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی اپنی قدر اس کے نزدیک کوئی نہیں ہے، اس کے نفس کی قدر اس کے نزدیک اس کے کوئی مقام اور منزلت نہیں ہے، گویا کہ اس نے لوگوں کو اپنے آپ سے باعزت سمجھا، ان سے تو خوف کھا گیا، اسے اپنی عزت اور اپنی قدر یہ پیاری نہیں ہے، تو ایسے انسان میں کیسے خیر اور بھلائی ہو سکتی ہے؟ بعض علماء نے ان چار قسموں کو کسی اور زاویے سے بیان کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ حیا کی مختلف قسمیں ہیں، ایک ہے حیاء الجنایہ، حیاء الجنایہ جب کسی سے کوئی ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے تو انسان کس طرح اس کی فیلنگز ہوتی ہیں، اس کو حیاء الجنایہ کہتے ہیں۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب ان سے بھول ہو گئی اور اس درخت کا پھل انہوں نے لے لیا جس سے منع کیا تھا، تو اللہ عز و جلال نے لباس سے ان کو محروم کر دیا۔ تو سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب وہ درختوں کے پتے لے کے اپنے آپ کو ڈھانپ رہے تھے، دوڑ رہے تھے، تو پوچھا فرار منی یا آدم، آدم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ قال لا یا رب بل حیاء منک، اللہ تجھ سے کیسے بھاگ سکتا ہوں، مجھے تو حیا آ رہی ہے کہ یہ میں نے بھول کیوں کی۔ حیا کی دوسری قسم ہے حیاء التقصیر، جب انسان کو ایک بات پتا ہو کہ یہ کرنی ہے، اس سے اگر کمی ہوتی ہے تو اس کمی کے نتیجے میں اس کو حیا آتی ہے کہ اب میں فیس کیسے کروں، باوجود اس کے کہ فرشتے ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، کبریائی بیان کرتے ہیں، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا فرشتے کہیں گے شرما کے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ حیاء الاجلال عظمت اور تقدس و جلالت کی وجہ سے حیا کرنا، انسان کتنا کو ہے، اللہ عز و جلال کی عظمت کتنی ہے، جب وہ اللہ عز و جلال کے بارے میں سوچتا ہے اسے حیا آتی ہے، میں اپنے آپ کو کیا سمجھے بیٹھا ہوں، میرے رب کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو دیکھا جائے اور سوچا جائے اس کے بارے میں، اللہ عز و جلال نے کتنی بڑی مخلوقات بنائی، یعنی وہ حملۃ العرش، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، ان کے کندھے سے لے کے کان تک کا فاصلہ اتنا ہے، نصیرۃ السبع مئۃ عام، 700 سال تک اگر سفر کیا جائے تو ان فرشتوں کے کندھے سے کان کی لو نہیں آتی، وہ فرشتے کتنے بڑے ہوں گے، یہ تو مخلوق ہے، تو میرے خالق کی عظمت کتنی ہوگی۔ حیا کی چوتھی قسم جو علماء نے بیان کی ہے حیاء الکرم، حیاء الکرم سے مراد یہ ہے، بعض لوگوں کو اللہ نے ایسی پیاری طبیعت دی ہوتی ہے، وہ ایک بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن زبان سے نہیں بولتے، حیا کرتے ہوئے، وہ طبیعت کے سخی ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ اپنا کیا جب زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی، کھانا کھا لیا اور لوگ ابھی بیٹھے ہیں، آپ نے نہیں کہا کہ آپ چلے جاؤ، آپ نے کھانا کھا لیا ہے یا آپ جانا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں کی، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی, فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, تم نے کھانا کھا لیا ہے تو اپنے گھروں کی طرف تشریف لے جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ, اور پھر وہاں باتوں میں دل لگا کے نہ بیٹھا کرو. لیکن اللہ کے رسول نے نہیں کہا, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا درجہ سخاوت والی طبیعت میں جو اللہ نے حیا رکھا, یہ اس کا نتیجہ تھا. حیا کی پانچویں قسم ہے حیاء الحشم. انسان کسی معزز یا کسی حساس رشتے کی وجہ سے حیا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی چونکہ سیدنا علی سے ہو گئی, تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے, اور مسئلہ ان شرم و حیا کے مسائل میں سے ایک مسئلہ تھا جس کا تعلق زوجین سے تھا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈائریکٹ مسئلہ نہیں پوچھا کہ میں مسئلہ پوچھوں گا تو ان کی بیٹی تو میری بیوی ہے, تو انہوں نے مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ مسئلہ آپ مجھے پوچھ دیں. یہ پانچویں حیا کی قسم ہے کہ جو معزز رشتے ہوتے ہیں ان کی حیا ختم نہیں کرتے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج سسر کے سامنے جو داماد ہوتا ہے کیا کچھ بول دیتا ہے, بلکہ اس کی نظروں کے سامنے شاید سب سے بڑا دشمن ہی وہ ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں, وہ شخص جس نے 20 سے 25 سال اپنی بیٹی کو پالا اور پرورش کی اور پھر اس کے سپرد کر دیا, وہی محسن انسان اس داماد کے سامنے پھر ظالم اور نہ جانے کون کون سے الفاظ بھی بولے جاتے ہیں وہ بن جاتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہاں حیا کہ اس پہلو کو باقی رکھنا چاہیے. معزز جو رشتے ہوتے ہیں ان کے اندر حیا ختم نہیں ہونی چاہیے. حیا کی چھٹی قسم الاستحقار واستصغار النفس. اگر اللہ کی عظمت کا انسان کو پتہ چل جائے تو جب وہ اللہ عز و جلال سے کچھ مانگتا ہے تو اگر چھوٹی سی چیز مانگنے لگے تو اس کو حیا آتی ہے کہ اللہ عز و جلال فرمائیں گے کہ میرا بندہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے. تو یہ جو حیا ہے انسان کی کس طرح حقارت ہے اللہ کے سامنے, اور اللہ کتنا عظیم ہے کہ یہ اللہ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مانگنے سے بھی حیا کرتا ہے. لیکن اللہ سے جب مانگو تو حدیث میں آتا ہے کہ جب تم اللہ عز و جلال سے طلب کرو, کوئی تم میں سے فلیکثر فانہ یسأل رب, جو چاہے مانگو. اپنے رب سے مانگ رہے, اس لیے اللہ عز و جلال سے اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حتی شسع نعلہ اذا انقطع, اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. لیکن بعض لوگ وہ اس سے بھی زیادہ حیا کرنے والے ہوتے ہیں, کہتے ہیں نہیں اچھا نہیں لگتا کہ میں اللہ عز و جلال سے کہوں. سالم بیت اللہ میں بیٹھے ہیں, وقت کا گورنر طواف کر رہا ہے, لوگوں نے بتایا یہ ہے سالم جس کی شہرت ہے کہ یہ صاحب قرآن ہے اور اللہ نے اس کو کمال سے نوازا ہے. وقت کا گورنر طواف کرتا کرتا رک گیا, کہتا یا سالم وسالم لا یلتفی, اور سالم نے دیکھا بھی نہیں. اس کے نزدیک تو سامنے کھلا ہوا قرآن اس کی عظمت تھی, اس سے بڑی عظمت تو وہ کسی کی سمجھتے ہی نہیں تھے. پھر اس نے کہا یا سالم وسالم لا یلتفت, اور سالم نے دیکھا ہی نہیں, وہ بیٹھ گیا, اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا فہزہ
اور تھوڑا سا ہلا کے پوچھا، یا سالم جانتے ہو میں کون ہوں؟
تو سالم کے سامنے قرآن کھلا تھا اور قرآن کی تلاوت میں محو تھے، جب اس نے نظریں اٹھائی تو آنکھوں سے رم جم جاری تھی، کہا میں جانتا ہوں تجھے، کہا مانگو جو مانگتے ہو۔ تو سالم مسکرا پڑے، کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو، تمہیں پتا ہے میں کہاں بیٹھا ہوں؟ اس گھر میں جس جیسا روئے زمین پہ کوئی جگہ نہیں، میں تو اس جگہ بھی بیٹھ کے اللہ سے بھی مانگ رہا ہوں تو جنت مانگ رہا ہوں، دنیا نہیں مانگ رہا جو دے سکتا ہے، تم تو کچھ دے بھی نہیں سکتے، میں تجھ سے کیا مانگوں؟ یہ استغنائیت قرآن کے بغیر بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ آج مسلمان کشکول گدائی لے کے کہاں کہاں پھر رہے ہیں، یہ کاسا نہ آج تک کسی نے بھرا ہے نہ کوئی بھرے گا، ہاں اگر کوئی بھرے گا تو ذلت کے ساتھ بھرنے کو کافر تیار ہیں، لیکن مسلمان کی استغنا، مسلمان کا وہ عقیدہ اور عزم جو اللہ کو پسند ہے، آج وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ساتویں حیا کی قسم ہے حیاء المحبہ۔ جب آپ والدین سے محبت کرتے ہیں، استاد سے ایک تعلق روحانی ہوتا ہے، یا کسی بھی پیشوا جس کو آپ فالو کر رہے ہیں اس سے ایک محبت ہوتی ہے، تو آپ اس کے سامنے کوئی ایسی بات بھی نہیں کرتے، کوئی ایسا کام بھی نہیں کرتے تاکہ اس محبت میں فرق نہ آ جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک ان کے استاد تھے، وہ کہتے ہیں میں نے کبھی ان کے سامنے بیٹھ کے پانی نہیں پیا، اور جب وہ پڑھا رہے ہوتے تو میں اپنے کتاب کا ورق چینج کرتے وقت بھی اتنا آہستہ کرتا، حتی لا يسمع وقعها، کہیں ورق چینج کرنے کی وجہ سے آواز نہ استاد محترم کو پہنچے اور جس سوچ سے پڑھا رہے ہیں ان کی سوچ میں فرق نہ آ جائے۔ آج تو خیر یہ باتیں پرانی باتیں ہو گئی ہیں، پرانے لوگ جب دیکھتے کہ استاد آ گیا ہے تو راستہ چھوڑ دیتے، اور آج کیا ہوتا ہے، ضروری ہے یہ پہلے جائے، ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم جلدی پہنچیں۔ نتیجہ کیا نکلا، وہ احترام جب ختم ہوا تو حیا بھی ختم ہو گئی۔ سلف کے اندر کوئی شخص اپنے استاد کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا تھا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو ایسے انسان تھے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ میرے استاد امام بخاری کے بارے میں ایسی گفتگو کی جا رہی ہے، اور حالانکہ اس سے کچھ حدیثیں لی تھیں، حدیثیں لکھ کے ان کو واپس کر دی، کہا کہ میں ایسا علم لینا ہی نہیں چاہتا جس میں بچوں کو بدتمیزی سکھائی جائے، اپنی حدیثیں واپس لے لو اور میں اپنے استاد کے بارے میں کچھ سننا برداشت نہیں کرتا، احترام تھا۔ اور آج یہ بات ختم ہو گئی، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ میں اور آپ بھی یہ سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ جب بھی گھر سے نکلتے تھے سلف صالحین پڑھنے کے لیے تو تین کام کرتے تھے، مجھے امید ہے کہ آپ تو تین کی بجائے پانچ چھ کام کر کے آتے ہوں گے، کیونکہ کاموں کی ترتیب ہے نا، آپ بلا شبہ شاور بھی لیتے ہوں گے، آپ نے صبح نماز بھی پڑھی ہوگی، کو بریک فاسٹ بھی کیا ہوگا، ان کی چیزیں کچھ اور تھیں۔ پہلا کام یہ کرتے تھے باوضو ہو کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرا لیتے کہ میں اب جانے لگا ہوں اللہ کا نور حاصل کرنے، اللہ میرے لیے آسان کر دے۔ دوسرا کام وہ یہ دعا کرتے، اللهم استر عيب معلمي عني. اے اللہ میرا استاد بھی تو انسان ہے نا, اس سے بھی کوئی بھول ہو سکتی ہے, کوتاہی ہو سکتی ہے, اس کی کسی بھی کوتاہی کو مجھے نہ دکھانا, اس پہ پردہ ڈال دے. ولا تذهب بركة علمه مني, لیکن اے اللہ تو نے جو اس کو علمی برکت سے نواز رکھا ہے مجھے اس سے محروم نہ کرنا. اور آپ سفیان ثوری کی یہ بات سن کے شاید حیران ہوں گے, لیکن یہ بھی بات پرانی ہے جو آج سمجھ نہیں آتی. وہ کہا کرتے تھے من قال, جس شخص نے اپنے استاد سے یہ کہہ دیا, لما کیوں میں نہیں کرتا یہ, لن يفلح ابدا, وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا, وہ کامیاب نہیں ہوتا. یہ اللہ کے رسول استاد ہی تھے جن کی دعا تھی سیدنا عبداللہ بن عباس کو جو 17 سال کے مفتی بن گئے تھے, سیدنا ابو ہریرہ کو دعا ہی دی تھی استاد نے, اور آپ یہ ساری باتیں لکھ چکے ہیں, سمجھ چکے ہیں. تیسرا کام سلف یہ کہتے تھے کہ علم جو ہے اس سے زیادہ ہمیں اپنے استاد سے ادب سیکھنا ہے. ہمیں کوئی علمی بات سمجھ آئے نہ آئے, ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم واقعی وہ لوگ ہیں جو سیکھنے والے ہیں. ادب اور احترام اس قرینے کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا. نتیجہ کیا نکلا کہ آج تک ایسے لوگ دوبارہ پیدا نہیں ہوئے, اور جن لوگوں نے وہ چیزیں اختیار کر لی ہیں اللہ حضرت جلال نے ان کو بھی نعمت بنایا ہے. حیا کی 8ویں قسم, حیاء الشرف والعزة. بعض لوگوں کو اللہ نے عزت اور شرف کا حیا دیا ہوتا ہے. عزت اور شرف کا حیا کیا ہے؟ انسان کے پاس کروڑوں روپے ہیں, وہ اپنی جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکال کے کسی کو نہیں دیتا, اس کو حیا آتی ہے کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ آج یہ رکاوٹیں بھی ختم ہو گئی. جس کے پاس جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا وہ لوگوں کو دکھائے گا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. حاتم تائی کے پاس ایک وقت کا کھانا مانگنے ایک شخص آیا تھا, اس نے 10 بوریاں اٹھا کے دے دی. کہا یہ کیا؟ کہا تو نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا, میں نے اپنی استطاعت کے مطابق دے دیا. 10 بوریاں اور ایک وقت کے کھانے میں کمپیریٹیولی چیک کیجئے کیا فرق ہے. آج باتوں میں دیکھو کچھ 4 لوگ بیٹھیں گے, ثابت یہ کریں گے حاتم تائی تو ہمارا پوتا پڑ پوتا تھا مال و دولت میں, ہم اس سے بھی زیادہ مالدار ہیں. لیکن جیب کی طرف ہاتھ لے جاتے وقت کہیں گے کہیں ہاتھ تھک نہ جائے, چلو پھر کسی دن ڈالیں گے. تو یہ عزت و شرف کا حیا جو ہے یہ بھی ختم ہو گیا. اسی طرح عزت و شرف یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کو کوئی گالی دی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی بری کلام کی ہے, آپ کی عزت اور شرف ہونا چاہیے اور آپ مسکرا کے کہو سمت اللہ یعنی نہیں, پھر کیا ہوا گالی نکال لی. ہم کہتے ہیں اچھا گالی نکالی, اینٹ کا جواب پتھر ہونا چاہیے. پتہ نہیں ہے کس حدیث میں آیا. یحییٰ بن معین کا قصہ کتنی مرتبہ آپ نے سنا کہ جب ایک شخص نے ان کو گالی دی, وہ محدث عالم تھے, تو گالی سن کر انہوں نے کیا کیا, مسکرا دیے. پاس بیٹھے لوگوں کی وہی بات جس کی ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں, کہتے ہیں جواب کیوں نہیں دیتے, لم لم ترد علی, بزدل ہو گئے, خود تو کہتے ہو کہ علم والے بزدل نہیں ہوتے. وہ مسکرا کے کہتے ہیں فلماذا تعلمت اذن, اگر میں نے گالی کا جواب بھی گالی میں دینا ہے تو میں نے دین کیوں پڑھا, علم کیوں سیکھا. علم سیکھنے کے بعد تو یہ حیا عزت اور شرف انسان کا باقی رہنا چاہیے. کوئی بات نہیں, گالی دی ہے تو میرا کیا بگاڑا ہے. اور یہ کیوں ہونا چاہیے اس کی لاجک سمجھیے. میں ایک لمحے کے لیے توجہ چاہوں گا سب کی. حدیث آپ نے پہلی کلاس میں سنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها وحتی نینان البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر. کائنات کے خالق و مالک اللہ ذوالجلال رحمتوں کی برکہ برساتے ہیں، ساتوں آسمانوں کے نورانی فرشتے جو کھربوں کی تعداد میں ہیں، اور ساتوں زمینوں کی تمام مخلوقات گویا کہ 14 کے 14 طبق، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں سمندروں اور دریاؤں میں، اور پرندے ہواؤں اور فضاؤں میں، گویا کہ خشکی مخلوق بھی اور بحری مخلوق بھی، تمام کی تمام مخلوقات اگر کسی انسان کی برکت بخشش کی دعا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے پابند ہیں، تو وہ انسان ہے علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو دین کی خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے. کوئی ہے میرا محترم یہاں بیٹھا جو مجھے صرف اتنا بتا دے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ چلو انسان کتنے ہیں اس وقت پتا ہے کسی کو؟ یعنی اگر اللہ حضور جلال کی کسی ایک مخلوق کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، کو کر سکتا ہے؟ کہ جہاں ٹریلینز ارب مخلوق جو ہے وہ ایک انسان کے لیے دعا کر رہی ہے، اگر کوئی دو چار گالیاں بھی دے دیں گے تو موازنہ تو کر کے دیکھیں، پریشانی کس بات کی؟ ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 8-10 لوگ گالیاں دیں اور 8 ارب لوگ جو ہیں وہ 24 گھنٹے اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان 8-10 لوگوں کی گالیوں سے پریشان ہو جائے؟ یہ حیا عزت اور شرف کا ہونا چاہیے، یہ اللہ نے مجھے دین دیا ہے، یہ چھوٹا شرف نہیں ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے. اس لیے حیا کی یہ 8ویں قسم جو تھی حیا الشرف والعزہ، 9ویں قسم حیا العبودیہ. بعض دفعہ انسان عبادت کرتا ہے، اکیلا ہوتا ہے یا لوگوں کے سامنے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، وہ اسی طرح رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، اور اگر سلام پھیرنے کے بعد سے پوچھ دیا جائے کہ امام محترم نے ابھی نماز میں کون سی سورت پڑھی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے خیالات میں گم ہے. اگر پوچھا جائے تو اس کو کیسی حیا آتی؟ اسی طرح حیاء العبودیہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت خوف سے بھی کرے اور محبت سے کرے، اس لیے اس کی عبادت پھر خوبصورت ہوگی کہ اگر میں نے پڑھی بھی قبول نہ ہوئی تو اللہ فرمائیں گے، اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ نماز انسان پڑھتا ہے اور اس کو لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، کیا فائدہ نکلا، کیا بنے گا؟ اور یہاں حدیث لکھنی چاہیے ان الرجل لیصلی 60 سنہ، کتنے لوگ 60 سال تک نماز پڑھتے ہیں، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے 60 سال، اٹ مینس کہ اس کا 60 سالہ تو نماز کا ڈیوریشن ہے، ظاہر ہے 10 سال کی نماز اس پہ 7 سالہ شروع کی اور 10 سال پہ تو پختہ ہو گئی، تو عمر بھی تو 70 سال ہوگی نا. وَمَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، لیکن قیامت کے دن 60 سالہ نماز میں سے ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی. آپ میں سے بہت ہی محترم بھائی کچھ سوچتے ہوں گے شاید وہ مسلمان نہیں ہوگا، کافر تو نماز نہیں پڑھتا. چلو ہو سکتا ہے جس نے وضو نہ کیا ہو، نہیں وضو بھی کیا ہے. اچھا ہو سکتا ہے اس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی ہو، کیونکہ سورۃ الفاتحہ جب نہ پڑھی جائے، آپ امام کے پیچھے ہیں یا آپ امام ہیں، تو نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری کی روایت کہ جس سورت الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی.
اچھا تو مسئلہ کیا ہے پھر؟ اس کی نماز کیوں نہیں قبول ہوئی؟ 60 سال پڑی. دو لفظوں پہ غور کیجئے، لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود. ہو سکتا اس نے رکوع مکمل کیا ہو لیکن سجدہ صحیح نہ کیا ہو. ولعلہ یتم السجود ولا یتم الرکوع. اس نے سجدہ مکمل کیا ہو، رکوع مکمل نہ کیا. اس بات کو سمجھنے کے لیے دو اور روایتیں سنیے. خلاد بن رافع، یہ کیسے صحابی ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بہت ساری باتیں اپنے نبی کے ذریعے کہلوائیں. وہ آئے، انہوں نے نماز پڑھی اور اتنی تیزی سے نماز پڑھی، اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جب نماز پڑھ کے آئے، آپ نے فرمایا ارجع، واپس جاؤ. فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اللہ کے رسول نماز تو پڑھی، دوبارہ گئے، دوبارہ جا کے نماز پڑھی. جب آئے تو آپ نے پھر فرمایا ارجع، لوٹ جاؤ. فصلی فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ سجدے کیے، رکوع کیا، سلام پھیرا، آپ نے فرمایا اپنے نماز نہیں پڑھی. اللہ کے رسول، میں تو پھر یہی پڑھ سکتا ہوں، مجھے سکھا دیجئے. تو آپ نے پھر نماز سکھائی کہ نماز میں سکون حاصل کیا کرو اور سکون کے ساتھ نماز پڑھو. ایک غلام کو دیکھ کے جو نماز بڑی خوبصورت پڑھ رہا تھا، آپ نے جب سلام اس نے پھیرا تو آپ نے فرمایا تم آزاد ہو. اتنی خوبصورت نماز پڑھنے والا غلام نہیں رہ سکتا. وہاں یہ واقعہ جہاں لکھا ہے، کہنے والے کہتے ہیں جو خوبصورت نماز غلامی سے آزاد کروا سکتی ہے وہ جہنم سے بھی آزاد کروا سکتی ہے. اس لیے سکون سے نماز پڑھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سارا طریقہ سمجھایا کہ رکوع میں جاؤ، ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے، تم سکون میں آ جاؤ، اطمینان میں آ جاؤ، اور تسلی کے ساتھ پڑھو. آپ ہلکی پھلکی پڑھ لو لیکن پوری پڑھو. آپ نہیں دو تین پارے پڑھ سکتے، تین آیتیں پڑھ لو لیکن سکون سے پڑھ لو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کو سکھایا، جب اسی طرح ایک شخص تیزی تیزی سے رکوع اور سجدے کر رہا تھا، آج ہم تو بادشاہی بن گئے، اللہ اس بادشاہی سے استعفی دینے کی توفیق دے اور وزیر ہی بننے کی توفیق دے. اچھے وزیر، یعنی سر اٹھاتے ہیں سجدے سے، سیدھا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اور فوراً زمین پہ دے مارتا. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہے جس کو مل جائے کہ سمی اللہ لمن حمیدہ. اللہ کے رسول جب ہاتھ بھی اٹھاتے تو وہ لفظ کیا ہے نماز کے بارے میں؟ اس کو نو فی الصلاح، نماز میں سکون اختیار کرو. آپ ایک لمحے کے لیے ذرا میری طرف دیکھیے، یا آپ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، ہم نے اگر ہاتھ بھی اٹھانے ہو تو یوں کرتے ہیں بس، نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج نہیں تھا. اس کو نو فی الصلاح جو ہے، نماز میں سکون اختیار کر، اس کا معنی یہ ہے جب 210 روایتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں. کتنی روایتیں؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، تو رفع یدیہ حذو منکبیہ، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے آتے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ میں کوڈ کر رہا ہوں. واذا کبر للرکوع، جب آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، اپنا سر مبارک جھکانے لگتے، تو رفع یدیہ حذو منکبیہ، یا کندھوں کے برابر یا کانوں کی حیال اذنی، کانوں کی لو کے برابر. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب آپ اپنے سر مبارک رکوع سے اٹھاتے تو پھر بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لیا. اور آپ شروع کرتے ہیں، آپ رکیے، جلدی نہ کیجیے، یا کانوں سے اوپر نہ لے جائیے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب نے کیا کیا. آپ کو دنیا کی تمام لائبریریاں آپ چھان کے دیکھ لیں، آپ کو اس کی کوئی دلیل نہیں ملے گی. اور ہاتھوں کے یہ ڈائریکشن آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گی. یہ ڈائریکشن ہے ہاتھ اٹھانے ہیں کندھوں کے برابر, کانوں کے لو کے برابر, اور تسلی سے, اور وہ بھی تیزی سے نہیں. اسکنو فی الصلاہ, نماز میں سکون اختیار کر. تو صحابی نے جب تیزم تیز دیکھا, جیسے آج سمیع اللہ لمن حمیدہ, سیدھا بالکل کھڑا انسان نہیں ہوتا, تھوڑا سا سر اٹھایا اور سیدھا زمین کی طرف. میں آپ کو یہاں ایک دعا جو آپ تو پڑھتے ہیں میں سنانا چاہوں گا, ہو سکتا ہے کسی کو یاد نہیں تو یاد ہو جائے, جس کو اچھی یاد ہے اس میں کوئی ہماری بھی اصلاح کا پہلو نکلائے. سمیع اللہ لمن حمیدہ جب کہتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, ایک شخص نے یہ الفاظ اونچی بولے, آپ نے سلام پھر پوچھا, من المتکلم, یہ کلمات کون کہہ رہا تھا؟ اللہ کے رسول, میں کہہ رہا تھا. میں نماز میں جب آیا تو ذرا جلدی سے آیا تو میرا سانس پھولا ہوا تھا, تو اس لیے ذرا اونچی بول بیٹھا. آپ نے فرمایا اتنے مبارک کلمات ہیں یہ, 30 سے زائد فرشتے, 30 سے زائد فرشتے آسمان سے اتریں تھے. یبتدرون ایہم یکتبہا اول, اور 30 کے 30 جلدی کر رہے تھے کہ یہ کلمات پہلے لکھ کے میں اللہ کے پاس جاتا ہوں, دوسرا کہتا تھا میں جاتا ہوں. یعنی تعجب کی بات ہے, جس کے لیے فرشتے آسمانوں سے نازل ہوں وہ کوئی پڑھتا ہی نہیں. ایک سجدہ کرنے کے بعد, اس لیے سیدہ عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا کہ آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور کھڑے ہو جاتے اور لگتا کہ آپ بھول گئے ہیں شاید, اتنے سکون سے کھڑے رہتے. اسی طرح دو سجدوں کے درمیان ایک سجدہ کرتے تو دوسرے سجدے سے پہلے آپ بیٹھے رہتے, لگتا کہ انہ قد نسی, بھول گئے ہیں. بھولا نہیں, وہ سکون اختیار کرتے. اور دو سجدوں کے درمیان دعا ہم کیا کرتے ہیں, کسی کو یاد ہے؟ رب اغفر لی, رب اغفر لی. دیانت داری سے بتائیے مجھے اور آپ کو بخشش کی ضرورت نہیں. دو مرتبہ میں اور آپ کہتے ہیں. اور ایک آدمی تھا نا, وہ کہتے تھے یا اللہ میں تجھ سے راضی, میرے مالک میں تجھ سے راضی, اللہ میں تجھ سے راضی. پوچھنے والے نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہو, کوئی اور بھی بولو. کہتا بھائی دن رات یہی کہتا ہوں, اگر جواب میں اللہ نے ایک مرتبہ کہہ دیے نا میرے بندے میں بھی راضی, میرا کام بن جانا ہے. یعنی سوچ ہے نا, مینٹالٹی نا. ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ شیخ مجھے صرف آخری 3 کل یاد ہیں, قرآن کا کوئی حصہ یاد نہیں, لیکن میں روزانہ 2 گھنٹے تہجد پڑھتا ہوں اور 3 کل ہی دہراتا ہوں. جن کو 3 کل یاد ہیں وہ کتنے گھنٹے تہجد پڑھتے ہیں؟ اور جن کو کافی ساری صورتیں یاد ہیں وہ؟ یہ بہت چھوٹا سا سوال ہے لیکن بڑا معنی دے رہا ہے. دعا کو ایک مرتبہ پھر پڑھیے تاکہ اس کی سمجھ آئے کہ انسان یہ جو عبودیت کا حیا ہے یہ کیسے آئے گا. اللہم اغفر لی, آگے پڑھیے ایک ایک لفظ, اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے. معافی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہمیں؟ دوسری دعا, اللہ مجھ پہ رحم بھی فرما دے. رحم نہیں چاہیے کہ ظلم چاہیے؟ رحم چاہیے. تیسری جی, وجبرنے, اے اللہ میری کمی کوتاہی کو تو پورا کر دے. آگے واہدنی, ہدایت دے دے. وعافنی, اللہ مجھے عافیتوں سے نواز دے. اور جہاں وجبرنی کے الفاظ ہیں اس کے بعد کیا ہے؟ ورفعنی. سادہ لفظوں میں آپ معنی سمجھیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ وجبرنی ورفعنی, یا اللہ کو کمی کوتاہی ہے تو دور کر دے اور تھوڑے سے میرے لیول کو سٹیٹس کو بلند کر دے. اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے اور کوئی مانگتا ہی نہیں ہے. اس لیے عبودیت کا حیا یہ ہے کہ آپ عبادت کرتے وقت اللہ سے حیا کریں. میں کیا کہہ رہا ہوں, یعنی بعض دفعہ آپ کو بھی علم ہے, میں پوچھنا نہیں چاہتا, آپ کو بھی علم ہے کہ آپ کتنی مرتبہ بچپنے میں یا بھول میں ایسی نماز پڑھی ہوگی. امید ہے آپ تو نہیں پڑھی ہوگی کہ آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے, آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کتنی رکھتے پڑھی. اور ہوتا ہے ایسا, بعض چیزیں کسی ایک مرتبہ ہوتی ہیں لیکن سبق دے جاتی ہیں. عصر کی نماز چار رکھتے ہیں نا, اور امام محترم نے تین رکھنے پڑھ کے سلام پھیر دیا. بھول کسی سے بھی ہو سکتی, خیر یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے, لیکن جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ اس سے بڑی بات ہے. امام محترم بھی بھولے, پہلی صف والے بھی سلام پھیر لیا, دوسری اور تیسری, پیچھے سے ایک شخص بولا جناب آپ نے تین رکھتے پڑھی ہیں. اب ظاہر تاکید تو کرنی پڑے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں ظہر کی نماز دو رکھتے پڑھائی اور سلام پھیر دیا اور باہر آ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے ٹیک لگائی کھجور کے تنے کے ساتھ, تو ایک لمبے ہاتھوں والے صحابی جو ہے وہ تشریف لائے, ذل یدین, خرباق ان کا نام تھا. تو کوئی نہیں بولا, انہوں نے آ کے پوچھا اقصرت الصلاۃ ام نسیت, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اللہ کے رسول نماز تھوڑی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ نے سیدنا ابو بکر سے پوچھا, ابو بکر ایسا ہی ہے میں نے دو پڑھی؟ کہا جی ہاں. آپ واپس گئے اور آپ نے دو رکھتے پھر پڑھائیں اور اس کے بعد سجدہ صاحب کیا اور سلام دیا. بھول کی کوئی بات نہیں, لیکن یہاں کیا ہوا, نہ پہلی صف والے کو پتا ہے نہ دوسری کو, تیسری, ساری کیا کہہ رہے ہیں نہیں جی چار پڑھی. محترم بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ تین پڑھی ہیں؟ تو جی کمال کی بات ہے, میں ہر روز اپنی چار دکانوں کا حساب چار رکھتوں میں کرتا ہوں, میری ایک دکان بچ گئی ہے. آپ اس کی مینٹیلٹی کو دیکھیے, وہ بیچارہ کن چکروں میں کھڑا ہے. اس کو یہ غرض نہیں ہے کہ رکھتے چار ہوئی ہیں کہ نہیں, اصل میں یہ اس کے پاس وقت ہی یہ تھا کہ وہ اپنے کیلکولیشن جو ہے نا وہ صرف اسی وقت کرتا. اس لیے عبودیت کا حیا جب تک نہیں, عبادت میں لذت نہیں آتی. بھائی ہونے کے ناطے سے میں آپ سے گزارش کروں گا, جس نماز کو آپ پڑھیں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ نے کیا پڑھی ہے تو دوبارہ پڑھا کریں. وہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا پڑھا ہے, اللہ کے ہاں قبول کیسے ہوگی, کیسے قبول ہو؟ حدیث میں آتا ہے ان الرجل لینصرف من صلاتی, بندہ ایک نماز پڑھتا ہے جب سلام پھیر لیتا ہے تو اس کو اجر کتنا ملتا ہے, عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها, کسی کو دسواں حصہ, کسی کو نواں, کسی کو آٹھواں, ساتواں, چھٹا, پانچواں, چوتھا, تیسرا اور آدھا. کتنے نمبروں والا پاس ہوتا ہے؟ کیا جی, اگر سو نمبروں میں دس کسی کو مل گئے تو پاس ہے وہ, یہ نماز کیسے صحیح ہوگی؟ کسی کو نو ملے تو کتنے یہ پاس ہو گیا؟ اگر آپ اپنی عبادت کے اندر حیا لے آئیں, میرا رب دیکھ رہا ہے, میں اکیلا بھی ہوں تو رب تو دیکھ رہا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں اور میں کیسے پڑھ رہا ہوں, تو انسان کی دنیا اور آخرت بھی خوبصورت ہو جاتی ہے. دسویں جو حیا کی قسم علماء نے بیان کی ہے, حیاء المرء من نفسی, جس کے بارے میں آپ ابھی سن چکے کہ حیا انسان اپنے آپ سے کرتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ میری شان کے لائق ہی نہیں ہے, مجھے آخر اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے, میں ایسی چھوٹی چھوٹی بات پہ گالی دوں اور گالی کا جواب گالی دوں. آپ اس کے بارے میں ابھی سن چکے, تو آئیے حیا کے ثمرات اور اس کے فوائد کے متعلق بھی چند باتیں آپ لکھ لیجئے اور سن لیجئے. سب سے پہلی بات, حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. جیسے آپ نے حدیث پڑھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پڑھا, یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مزید لکھوانا چاہوں گا,
حدیث کے الفاظ ہے الحیاء والایمان قورنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. حیاء اور ایمان اکٹھے آئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک چلا جائے دوسرا خود بخود ساتھ چلا جاتا. کسی بندے کا ایمان چلا جائے حیا چلا جاتا، اور ایمان ہو حیا چلی جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. قورنا جميعا، کوئی اکٹھے اتارا گیا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دیکھا کہ ایک آدمی کو حیا کی تلقین کر رہا ہے، اور کیا تلقین کر رہا ہے، وہ اتنی بھی حیا نہیں کرنی چاہیے، وہ اتنا بھی بندے کو شرمیلا نہیں ہونا چاہیے. جیسے آج ایک غلط بات نکلی ہے نا، شرع کے آگے شرم کیا ہے؟ شرع کے آگے تو شرم ہے، شریعت ہی تو شرم کا حکم دیتی ہے، شریعت ہی تو حیا کو پسند کرتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ اس شخص کو یہ کہہ رہا ہے اتنا بھی حیا نہیں کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا سنو دعہو، چھوڑ دو اسے. فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان سے ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بَلْ هُوَ الدِّينُ كُلُّهُ، حیا تو پورے کا پورا دین ہے. الحیاء لا یأتی الا بخیر، تیسری روایت کے الفاظ ہے حیا سے خیر ہی آتی ہے. الحیاء خیر کلو، الحیاء کل خیر، دونوں الفاظ کے حیا سارے کا سارا ہی خیر کا نام ہے، ایمان کا نام ہے. اور اس لیے سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کہا کرتے تھے الحیاء نظام الایمان، ایمان کا جو سسٹم ہے وہ حیا کے ساتھ باقی رہتا ہے. اور فاذا انحل النظام ذهب ما فيه، جب سسٹم نہ ہو تو سسٹم کے متعلقات سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے الایمان عریان، لوگو ایمان بے لباس ہے، ولباسه الحیاء، اور ایمان کا لباس حیا ہے، اور وزینته التقوى، اور اس کی خوبصورتی اس لباس کی تقوا ہے. اور واحد ابن منبہ بیان کرتے ہیں وماله العفة، اور ایمان کا جو مال و دولت والا ہونا ہے وہ اس وقت ہے جب انسان پاک دامن ہو. تو چار چیزیں ہوئی، ایمان بے لباس ہے، اس کا لباس حیا ہے، اس کی زینت تقوا ہے، اور اس کا مالدار ہونا اس وقت ہوتا ہے ایمان کا جب یہ پاک دامن بن جائے، عفت اور عصمت اور حشمت کی حفاظت کرنے والا بن جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات ہی یہ دی تھی، جن کو سامنے رکھتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہہ دی. فرمایا کرتے تھے من قل حیاء قل ورع، جس کی حیاء کم ہو جائے اس کا تقوی بھی اتنا کم ہو جاتا ہے، ومن قل ورع مات قلبه، اور جس کا تقوی کم ہو جائے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الحیاء والتکرم خصلتان من خصال الخیر، حیا اور سخاوت یہ خیر کی دو خصلتیں ہیں. لم یکونا فی عبد الا رفعه اللہ بهما، جس شخص کے اندر سخاوت آ جائے اور حیا آ جائے یہ دو خصلتیں انسان کو زندگی میں ذلیل نہیں ہونے دیتی، اس کو گرنے نہیں دیتی. یہی وجہ ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے اربع من کن فیہ کان کاملا، ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میں کامل انسان بنوں. کمال کو پہنچنے کی چار چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز دین یرشد، اس کے پاس دینی معلومات اتنی ہونی چاہیے کہ زندگی کے ہر زاویے میں وہ معلومات اس کی رہنمائی کر سکے. وعقل يسدد، ایسی عقل و دانش ہونی چاہیے کہ وہ بر موقع کسی صحیح فیصلے کی طرف اپنے آپ کی خود رہنمائی کر سکے. تیسری بات، وحیاء یقود، زندگی کے ہر معاملے میں حیا اس کے ساتھ ساتھ ہو. وحسب یصون، ایسا خاندانی یا اس کی اپنی شخصیت کا رکھ رکھاؤ ہو کہ جو اس کو ہر برائی سے بچاتا نظر آئے. یہ چار چیزیں جس کو نصیب ہو جائیں وہ درجہ کمال کو پہنچ سکتا ہے. اشج بن عبد القیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور ان کا قصہ بہت بڑے سبق دینے والا ہے. 14 یہ لوگ تھے جو سواریوں پہ سوار تھے، اور کچھ لوگ جو ہے پیدل تھے، جن میں اشج بن عبد القیس بھی سواری پہ سوار تھا اور یہ قبیلے کا سردار تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو سب نے سواریاں چھوڑی اور دوڑ لگا دی. شوق تھا کہ اللہ کے رسول سے ملنا ہے، بات بری نہیں تھی. لیکن اشج نے کیا کیا، اشج اترے، سواری کو باندھا، اپنے لباس کو درست کیا اور بڑے وقار کے ساتھ، متانت اور سنجیدگی کے ساتھ چلتے آئے اور آ کے سلام کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا، ان فیک لخصلتین یحبہما اللہ، اے اشج تیرے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں. اللہ کے رسول، میرے اندر وہ کون سی ہیں؟ قال الحلم والانا، وفی روایت اخرى الحیاء والانا، ایک حیاء اور دوسری متانت اور سنجیدگی. اور دوسری روایت میں آتا ہے بردباری اور سنجیدگی. انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ اب پیدا ہوئی ہیں کہ پہلے تھی؟ فرمایا پیدا تو اللہ نے پہلے کی، اسلام کو تو نے قبول کیا تو اللہ نے ان میں روشنی پیدا کر دی. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین خصلتیں جن کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ متانت و سنجیدگی، کوئی فحش گوئی نہ ہو، اور دوسرا انسان کے اندر حیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورت بات کی، وہ کہا کرتی تھی انما کارم الاخلاق عشرہ، اگر آپ اخلاقیات کو جمع کرنا چاہیں تو وہ 10 ہیں. تمام اخلاقیات کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ 10 چیزوں میں ہے. پھر انہیں گنوا کے دکھائی، صدق الحدیث، بات سچی کرنا، وصدق التأسی فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت بھی صداقت کے ساتھ کرنا. تیسری اعطاء السائل، کوئی بھی سوالی آ جائے خالی ہاتھ نہ جائے. چوتھی بات وکافت الصنیع، کسی نے اگر آپ سے نیکی کی ہے تو آپ اس کا بدلہ دعا کی صورت میں دو یا اس کا اچھا بدلہ لوٹا دو. پانچویں صلت الرحم، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا. چھٹی اداء الامانہ، امانت کی صحیح صحیح ادائیگی کرنا. ساتویں والتذمم للجار، پڑوسیوں کے بارے میں فکر مند ہونا. اور اگلی خصلت والتذمم للصاحب، اپنے ساتھیوں کے بارے میں فکر مند ہونا کہ اس کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. اور نویں وقر الضیف، مہمان نوازی کرنا. اور آخر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ورأسهن الحیاء، یہ 10 جو اخلاقیات ہیں ان میں سب سے بڑا اخلاقی خوبصورت رویہ وہ حیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا ہی یہ تھا، کیونکہ آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا تو کیسے؟ کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها،
اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کمواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے، اور صحابہ کرام کی بھی یہی عادت تھی. یعنی کوئی صحابیہ اگر سوال کرنا چاہتی جو ان کے خصوصی مسائل کے متعلق ہوتا تو کبھی ڈائریکٹ سوال نہ کرتی، بلکہ کیا کہتی، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. اے اللہ کے پیارے پیغمبر، یہ مسئلہ کیسے ہے؟ کیا عورت بھی غسل کرے گی جب اس کو احتلام ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنے لفظ بولے، اذا رأت الماء، جب وہ پانی کو دیکھ لے. اور شریعت اتنی خوبصورت ہے، کنایات اشارات سے مسائل کو سمجھایا ہے، بالکل جرت کے ساتھ، کوئی بات کسی حدیث میں آئی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی صحابہ کو سکھایا، اور اسی کے نتیجے میں ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ، یہ نبوت کی کلام میں سے ہے، اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب انسان کی حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کر لو. امام شعبہ، جس کا قصہ اس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا ایک دن، امام شعبہ یہ محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. کچھ لوگ ان کے پاس پڑھنے جاتے تھے. کعنبی، یہ اس وقت اس طرح کے لوگوں کی صف میں تھے جو آج بھی چرستوں میں اور راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں، جن کو کسی کی کوئی حیا نہیں ہوتی. وہ اپنی ہی بہن، اپنی ہی بیٹی اور ماں کو گھورنا اپنا مشن بنا بیٹھے ہیں. تو قعنبی نے جب دیکھا کہ کوکبت من الناس، کچھ ٹمٹماتے چہرے گزرے ہیں، پوچھتا یہ کون ہے، اتنے پیارے لوگ. تو کہنے والے نے کہا، اصحاب شعبہ، یہ شعبہ کے ساتھی ہیں. کہا، من شعبہ، شعبہ کون ہے؟ قیل لہ محدث، وہ محدث ہے جو حدیث پڑھانے والا ہے، حدیث اس کو یاد ہے. چل پڑے. جب وہاں پہنچے قعنبی تو جا کے کیا کہتے ہیں، من المحدث، محدث کون ہوتا ہے؟ کہ محدث جو حدیثیں بیان کرتا ہے. تو کہتے حدیث نے، مجھے بھی بیان کرو. اور حالت یہ تھی، آپ جانتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کہ اگر کوئی نوجوان راہ راست سے ہٹ چکا ہو تو اس کی کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ لست ممن تحدث، آپ کی کیفیت اس وقت یہ نہیں ہے کہ آپ کو حدیث بیان کی جائے، یہ پاکیزہ اللہ کے رسول کے کلام ہے، اس کے لیے کچھ آداب ہیں. انہوں نے آرام سے خنجر نکالا اور کہنے لگا، لَتُحَدِّثَنَّنِي أَوْ لَأَطْعَنَنَّ فِي رَأْسِكَ، حدیث مجھے بیان کرنی ہے کہ میں سر دو ٹکڑے کروں آپ کے. تو شعبہ محدث بھی، اللہ نے کیا ذہانت دی تھی، سوچا. اور انہوں نے پھر سند پڑھی، حدثنا ربعی، اور کرتے کرتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا ہی کو نہیں تو جو چاہے کر لے. یہ حدیث جب پڑھ کے سنائی، اتنی ان کے دل کو لگی، خنجر بھی پھینک دیا، کہتے بتاؤ اب پھر میں کیا کروں. غسل کیا، توبہ کی، اور پڑھنے بیٹھ. بعض دفعہ انسان کو بات دل پہ لگتی ہے. زازان الکندی بہت بڑا سنگر تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا، لو انت تقرأ القرآن لکنت انت، کاش تیری کتنی پیاری آواز ہے، تو قرآن پڑھے تو کتنا اچھا لگے. صرف یہ کلمہ بول. کہتے یہ کون ہے جو مجھے کہہ کے گیا؟ نے کہا، یہ عبداللہ بن مسعود ہے. کہنے لگا، صاحب رسول اللہ، یہ صحابی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں. دوڑ کے آیا، گٹار کو توڑا، کہتے میں پڑھنا چاہتا ہوں. کہا ایسے نہیں، توبہ کرو اللہ سے. غسل کیا، اور آخر وہ بہترین حدیثیں پڑھانے والا بن گیا۔ تو بعض باتیں ہیں جب انسان حیا کی نعمت سے نوازا جاتا ہے تو اس کی باتوں میں بھی اللہ تاثیر ڈال دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نوجوانوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، حیا یہ انبیاء کی صفت تھی۔ ان موسیٰ رجلا حییا ستیرا، میں لفظ ایک بولنے لگا ہوں جس کو یاد کر لیجئے گا، لا یرا من جلدہ شیء۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے حیا والے تھے ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے سیدنا موسیٰ یہ مرد تھے نا، عورت تو نہیں تھے، کیوں نہیں ان کے جسم کی کچھ نظر آتی تھی؟ حیا تھی۔ اور آج نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں گھٹنوں تک دکھاؤں نہ کسی کو اور جب تک اپنے بازو دکھاؤں نہ تو میری جوانی کا کوئی معترف نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بولے ہیں، لا تنظر الى فخذ حی ولا میت، کسی مردہ یا زندہ انسان مرد کی ران کو نہ دیکھو، یہ پردہ ہے مرد کی۔ المرأة عورة، عورت تو ساری ہے ہی پردے کا نام۔ جب سے حیا ختم ہوئی اللہ عز و جلال نے نعمتیں بھی چھین لی، اور یہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھائی تھی، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان انسان کو جنت میں لے جائے گا، والبزاء من الجفا، اور بد اخلاقی یہ انسان کے اکھڑے مزاج کی دلیل ہے، والجفاء فی النار، اور بد اخلاقی اور اکھڑے مزاج والا شخص توبہ نہیں کرتا تو یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 5655، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما كان الفحش في شيء الا شان، وما كان الحياء في شيء الا زان، جس چیز میں حیا آ جائے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے حیا دور ہو جائے وہ خوبصورت چیز بھی بدنما بن جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ بات بھی سمجھائی، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 2149، ان لکل دین خلقا، ہر دین کا ایک امتیازی پہلو اور امتیازی خوبی ہوتی ہے، وخلق الاسلام الحیاء، اور دین اسلام کی امتیازی خوبی حیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ وصیت کی تھی، اوصیك ان تستحی من اللہ كما تستحی رجلا من صالح قومك، میرے صحابی میں تجھے وصیت کرتا ہوں تم اللہ رب العزت سے اس طرح حیا کر جس طرح تو اپنی قوم کے کسی نیک شخص سے حیا کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت بھی کی، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی 3559، ارشاد نبوی ہے، افش السلام، سلام کو عام کرو، وابذل الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، واستحی من اللہ تعالی، اور اللہ ذو الجلال سے حیا کیا کرو، وليحسن خلقك، اور اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، واذا اسأت فأحسن، جب کبھی کمی کوتاہی اور برائی ہو جائے فوراً نیکی کر لیا کرو، فإن الحسنات يذهبن السيئات، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، تمہارے نیکی کرنے سے گناہ بھی معاف ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شخصیت باوقار اور باحیا تھی کہ صحابہ کہتے ہیں، کان اذا کرہ شیئا عرفناہ فی وجہ، اگر کسی چیز کو ناپسند کرتے تو آپ بولتے نہیں تھے، ہم آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کے سمجھ جاتے کہ یہ بات آپ کو پسند نہیں آئے گی. یہ بھی حیا کی ایک عظمت ہے کہ انسان کوئی ایسے لفظ نہیں بولتا جس سے کسی کو تکلیف ہو. اور اللہ عز و جلال نے اپنی صفت بیان کی اپنے نبی کی زبان سے, ان ربکم حیی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین. جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے, گناہ کس نے کیا بولیے؟ گناہ بندے نے کیا. ہاتھ اٹھ گئے, اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں گناہ بندے سے ہوا ہے, حیا میرے رب کو آ رہی ہوتی ہے کہ ہاتھ اٹھے ہیں میں خالی واپس لٹاؤں, نہیں خالی نہیں واپس لٹاؤں گا, گناہ بندے نے کیا.
اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تاتيني وكيف اجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلم نفس بالآمال من حين إلى حين.
إذا ما, اے میرے نفس ذرا ہوش کر لے, قیامت کے دن تو نے اکیلے نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا. ان ربکم یحاضر ولیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب, کوئی پردہ کوئی اوٹ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, رب سے ہم کلام ہونا ہے, کوئی وکیل نہیں ہوگا وہاں کہ آپ کی ترجمانی کر دے, خود سے جواب دینا ہوگا. اے نفس را سوچ, اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصینی, تجھے حیا نہیں آئی تھی مجھ سے؟ وتخفی الذنب عن خلقی وبالعصیان تأتینی, لوگوں سے تم اپنے آپ کو چھپاتے تھے کہ لوگ نہ دیکھیں, مجھ سے بھی چھپ گئے. وَكَيْفَ أُجِيبُ يَا وَيْحِي وَمَنْ ذَا سَوْفَ يَحْمِينِي, اس وقت جواب کیا دو گے؟ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ تمہیں دکھائیں گے اور پھر کہیں گے أَظَلَمَكَ عَبْدِي, یہ گناہ تو نے کیا, مائکرو ڈیٹیلز کے ساتھ. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا.
جب حسابات سامنے آئیں گے ایک ایک چیز, یعنی آج اگر دو سال پہلے کی ویڈیو نکالی جائے ایک ایک سیکنڈ کی اطلاع مل رہی ہوتی, اس سیکنڈ میں یہ ہوا, جو اللہ نے عقل دی انسان کو تو اللہ عز و جلال کے پاس جو سسٹمز ہیں اس میں یہ نہیں ہو سکے گا. یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ عز و جلال نے اپنی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے انسان کے دماغ میں پیدا کر دی ہیں. اللہ کے حسابات کتنے بڑے ہوں گے کہ یہاں بیٹھے آپ اٹلی کے آخری کنارے پہ بات کر سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری تو اللہ نہیں نہ سنتے, ہمیں تو کوئی واسطہ چاہیے نا. تو یہ کوئی واسطہ نہیں ہوتا, اور ایک زندگی کے آخری رمق جائیں آگے پانی ہی پانی ہے, یہاں بیٹھے آپ کے کلام ہو رہی ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, تو اللہ ذوالجلال سے ہم کلامی نہیں ہو سکتی, اللہ نہیں سنیں گے آپ کی. آپ سن لو اللہ نہ سنیں, یہ کیسی بات ہے؟ اس لیے قیامت کے دن پھر کہاں جاؤ گے؟ اس لیے کہنے والے نے بہت خوب کہا,
فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء.
الله كي قسم فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. اس ذات کی قسم جس نے پیدا کیا ہے نہ اس زندگی میں کوئی خیر ہے نہ اس دنیا میں خیر ہے جہاں سے حیا چلی جائے. یعیش المرء مستحیا بخیر, انسان خیر کے ساتھ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک حیا کے ساتھ رہتا ہے. ویبقی العود ما بقی اللحاء, اور درخت ہرا بھرا اس وقت رہتا ہے جب تک اس کا چھلکا اس کے ساتھ ہوتا ہے. آپ اس کے تنے سے چھلکا اتار دیں درخت خشک ہو جائے گا, حیا اتر جائے ایمان بھی ختم ہو جائے. اذا لم تخش عاقبۃ اللیالی ولم تستحی فاصنع ما تشاء, تمہیں اگر اندھیر کوٹھی قبر کی راتوں کا خوف نہیں اور اللہ ذوالجلال کی حیا نہیں, پھر جو چاہے گا. اس لیے حیا اس سے انسان کی نعمتوں کی حفاظت رہتی ہے. اور یہاں میں ایک لفظ آپ کو دینا چاہوں گا, میں اور آپ اور پوری کائنات یہ اس رب کی رحمت کی چادر اور نعمت ہے جو ہم پہ اللہ نے ڈالی ہے, ہماری کمی کوتاہیاں لوگوں کے سامنے نہیں ہیں. اسی لیے کہنے والے نے بہت خوب کہا تھا کہ آج اللہ نے مجھے وہ نعمتیں دی ہیں کہ میری کوئی کمی کوتاہی جس کو اللہ جانتا ہے کسی کو علم نہیں ہے. اس کی رحمت کی چادر ہے جو صرف اور صرف اللہ عز و جلال نے باقی رکھی ہے. اور سبب کیا ہے؟ اللہ کا خوف اور حیا.
اذا كنت في نعمت فرعها فان الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقام وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم فسافر بقلبك بين الورى لتبصير آثار من قد ظلم.
اذا كنت في نعمت فرعها, اگر اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی ہے کہ پردے ڈالے ہوئے ہیں اس کی حفاظت کرو. کیوں؟ اگر تم نے اس کی حفاظت نہ کی تو گناہ نعمتیں چھین کے لے جاتی ہیں, گناہ نعمتوں کو دور کر دیتے. وحطها بطاعة رب العباد, اللہ نے اگر پردے ڈالے ہیں تو اس نعمت کی وجہ سے اللہ کی عبادت زیادہ کی. رب العباد سریع النقم, تم نے اگر اللہ سے حیا کرنا چھوڑ دیا تو اللہ عذاب بھی بڑی جلدی دیتے ہیں. وَإِيَّاكَ وَالظُّلْمَ مَهْمَ اسْتَطَعَ, لوگوں سے ظلم کرنا تو گناہ ہے ہی ہے, اپنی جان سے بھی ظلم کرنے سے بچ جاؤ اور لوگوں پر ظلم کرنے سے بھی بچ جاؤ, کیونکہ ظلم کے نتائج بہت ہیں. فَسَافِرْ بِقَلْبِكَ بَيْنَ الْوَرَى لتبصر آثار من قد ظلم, دنیا میں نکل کے دیکھو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ان کا انجام کیا ہوا, جنہوں نے لوگوں پہ ظلم کیے ان کا انجام کیا ہوا.
فَوَاللَّهِ لَوْ عَلِمُوا مَا فِي قَبِيحَتِي لَأَبَى السَّلَامَ عَلَيَّ مَنْ يَلْقَانِي ولا اعرضوا عني وملوا صحبتي ولا بعت بعدك حين يراني لكن سترت معايبي ومخالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني.
والله لو علموا قبيح سريرتي, الله کی قسم اگر اللہ کا احسان نہ ہو اللہ جان لیں کہ میری کون سی کمی کوتاہی ہے, لَأَبَى السَّلَامَ عَلَيَّ مَنْ يَلْقَانِي, کہنے والا کہتا ہے لوگ مجھ سے سلام کرنا بھی پسند نہ کرے. لیکن ہے کیا؟ لَكِنْ سَتَرْتَ مَعَايِبِي وَمَخَالِبِي وَحَلُنْتَ عَنْ سَقَطِي وَعَنْ تُغْيَانِي, اللہ تو نے چادر ڈال دی اور میں لوگوں کے سامنے پاکیزہ ہوں.
اور میری ہر کمی کوتاہی پہ تیری رحمت کی یہ چادر ہے. اللہ عز الجلال ہر ایک کو حیا کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ عز الجلال ہر ایک کو اس نعمت سے نوازے جس سے اس کا ایمان باقی رہتا ہے. آج کی حدیث جس کے بارے میں ابھی کلاس کی ابتدا میں آپ نے سنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مسلمانوں کی باہمی محبت, شفقت اور عاطفت کی مثال ایک جسم کی مثال ہے. اگر جسم کا ایک حصہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو سارا جسم ہی رات بیداری کے ساتھ گزارتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس حدیث کے 10 پہلو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے حسب سابق. سب سے پہلا, اس حدیث کے راوی کون ہے؟ نعمان بن بشیر بن سعد بن ثعلبہ بن جلاس بن زید الانصاری الخزرجی رضی اللہ عنہ. نعمان بن بشیر کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور دوسری کنیت ابو محمد ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ پہلے بچے ہیں جو اسلام کی نعمت آ جانے کے بعد انصار میں ہجرت کے بعد یہ 14 مہینے بعد یہ پیدا ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہیں لایا گیا, اور جب ان کو لایا گیا تو آپ نے ان کو تحنیک دی. تحنیک سے مراد وہ پہلی خوراک جو بچے کے پیٹ میں جاتی ہے. کھجور کو چبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحنیک دیا کرتے تھے, اور آپ نے خوشخبری اسی وقت دے دی. بِأَنَّهُ يَعِيشُ حَمِيدًا وَيُقْتَلُ شَحِيدًا وَيُدْخَلُ الْجَنَّةِ, کہ یہ لمبی زندگی پائے گا اور یہ شہید ہوگا اور یہ جنت میں جائے گا. تو اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ جس کو بچپن میں ہی سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خوشخبریوں سے نواز دیا ہو, اور اس سے زیادہ اور اہمیت اور فضیلت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 114 حدیثیں اور روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچائی ہیں. اور راوی کہتے ہیں کہ نعمان بن بشیر واللہ من اخطب ما سمعت, اللہ کی قسم میں نے ایسا خطیب انسان نہیں دیکھا. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے. یا ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو اس صحابی کا ہے خاص, جس نے امت کو ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے. پیغام کیا ہے؟ بشیر جن کے باپ ہیں, انہوں نے اپنے اس بیٹے کو زمین کا ایک ٹکڑا بطور کفت دیا. اس وقت پوری امت کا مسئلہ بنا ہوا, آدھی اولاد کو گفٹ دے دینا اور دوسری کو نہ دینا, یا جس سے لاڈ ہے پیار ہے اس کو دے دینا اور دوسرے کو نہ دینا. ان کی بیوی کا نام ہے بشیر کی عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ. جب ان کو یہ پتا چلا کہ نعمان کو باپ نے گفٹ کیا ہے, اور ان کی ایک بہن تھی عبیہ, ان کو نہیں دیا. کہا سنو, میں اس وقت تک یہ گفٹ نہیں دینے دوں گی جب تک اللہ کے رسول کو اس پر گواہ نہ بنا لوں. زوجین دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کے قصہ بیان کیا کہ میں اپنے بیٹے کو گفٹ دینا چاہتا ہوں, اور میری بیوی یہ کہتی ہے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ نہیں بنیں گے میں نہیں دینے دوں گی. تو آپ نے سوال کیا, کیا یہ گفٹ تو نے بقیہ اولاد کو بھی دیا؟ بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں. تو آپ نے کیا فرمایا, فَإِنِّي لَا
اشہد علی جور، میں پھر ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. یا تو اپنی بیٹی کو بھی اتنا گفٹ دو یا اس سے بھی واپس لے لو. اور انہوں نے واقعتاً اپنے بیٹے سے واپس لے لیا. میں پیغام کے دینا چاہتا ہوں، آج خاندان کے خاندان، گھروں کے گھر اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں. زندگی میں حدیث کے الفاظ ہیں، اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ ساری اولاد تمہاری عزت کرے، تمہارے لیے نیک نامی کا باعث بنے، تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تمہیں بھی سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا چاہیے، کسی ایک کے ساتھ نہیں. بلکہ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے شریعت کا فیصلہ کیا ہے. اس روایت کی روشنی میں اگر آپ زندگی میں گفٹ دیتے ہیں تو وہاں وراثت کا اصول نہیں ہوگا کہ بچی کا ایک حصہ اور بچے کے دو حصے. گفٹ میں آپ کو بیٹی اور بیٹے کو برابر دینا پڑے گا. یہ وراثت کا اصول ہے. جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو وراثت اللہ عز و جلال نے جو بیان کی ہے قرآن میں، لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، دو عورتوں کے برابر ایک مرد کو حصہ ملتا ہے. یہ وراثت کا اصول ہے. لیکن زندگی میں اگر آپ کسی کو گفٹ کرتے ہیں تو آپ کو بیٹے اور بیٹی کو برابر دینا پڑے. یہاں دو اور رویہ بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. کچھ لوگ اتنے ہی بیچارے دنیا کے نشے میں دھت ہوتے ہیں، وہ اپنی بہنوں سے خود لکھوا لیتے ہیں کہ تم مجھے معاف کر دو. بہت غلط رویہ ہے. اور کچھ لوگ بہنوں کو حق دیتے ہی نہیں ہیں. یہی تو اسلام کی عظمت ہے. اسلام سے پہلے عورت کا وراثت میں حصہ نہیں تھا. اور لوگ جاہلیت میں کہتے تھے ہی جرسومت خبیثہ، نعوذ باللہ، عورت تو یہ خبیث جرسومہ ہے، نہ اس کی وراثت ہے نہ اس کے حقوق ہیں. اسلام نے تو آ کے عظمت دی. اسلام نے تو سب کے حقوق طے کیے کہ جس طرح مرد کا حق ہے اس طرح عورت کا بھی حق ہے. اس لیے ظلم کے ان دونوں رویوں سے بچنا چاہیے. نہ ہی وراثت سے بیٹیوں اور بہنوں کو محروم کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس طرح کا لالچی بن کے ان سے لکھوانا چاہیے اور منوانا چاہیے. ان کی بھی اولاد ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں وصیت آپ کر دیں کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ مجھے مل جائے. حدیث یاد رکھیے، لا وصیت لوارث، جو وارث بننے والا ہے اس کے نام کی وصیت لکھنا شرعاً جائز ہی نہیں. وصیت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو وارث نہیں ہے، جن کا وراثت میں حصہ مل رہا ہے، وہاں وصیت لکھنا تو معنی کو نہیں رکھتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کا بھی اصول دے دیا، والسلس والسلس کثیر، آپ ون تھرڈ وصیت کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جب کوئی حدیث انشاءاللہ آگے آئے گی تو اس کی تفصیلات بھی ہم بیان کریں گے. سرے دست نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ، بیٹی یا اپنی بہنوں کے ساتھ، ظلم نہیں کرنا چاہیے. اس حدیث کی سند، قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اس حدیث کا تیسرا پہلو حدیث کا متن، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حدیث کا ترجمہ، مومنوں کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے ساتھ رحم اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کی مثال ایک جسم کی ہے. جب جسم کا کوئی حصہ بیمار ہوتا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو سارا جسم اس کی وجہ سے بیداری کے ساتھ بخار میں رات گزارتا ہے. حدیث کا پانچواں پہلو، حدیث کا حفظ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نضل اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ ذوالجلال بارونق رکھے اس کے چہرے کو، شادابی سے نوازے، اس کا چہرہ چمکتا رکھے جو ہماری باتوں کو یاد کرتا ہے. دوسری روایت کے الفاظ ہیں، سمع منا حدیثا، جو ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتا ہے. تیسری روایت، سمع منا شیئا، اس نے حدیث کا کچھ حصہ بھی اگر سنا، صحیح صحیح سنا، پھر اسے یاد کیا، فوعاها، پھر وادہا کما سمعہا، جس طرح اس نے سنا صحیح صحیح آگے پہنچا دیا، تو یہ اتنا خوش نصیب انسان ہے کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ روشن ہوگا اور چمکتا ہوگا. حدیث کا چھٹا پہلو، حدیث کا مفہوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی مثال ایک جسم کی مثال کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور کتنی خوبصورت مثال ہے کہ جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں، علی کل سلام من احدکم صدقہ، جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے. اگر کوئی نماز چاش کے دو نفل ادا کر لے تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. اور نماز چاش کا وقت کیا ہے؟ وہ وقت جب سخت دھوپ میں اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائیں. آج کل چونکہ سردی ہے تو آپ 11 بجے اس کو پڑھ سکتے ہیں، صرف دو رکھتے ہیں. لیکن ساتھ کیا فرمایا، کتنی لاجک پیاری ہے، جسم کے 360 جوڑ ہیں، ہو سکتا ہے کہ انسان کے کان میں اگر پین ہو رہی ہے تو آرام سے کھولے اس کو رکھ دے کہ مجھے سونے دو، میں نے صبح ڈیوٹی پہ جانا، ہو سکتا ہے اس کان کی وجہ سے اسے بیدار رہنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ انسان کے اگر دانت میں پین ہو رہی ہے تو آرام سے اس کو نکالے اور رکھ دے. چلو اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ رات بھی اب بیداری میں گزاروں، نہیں ہو سکتا. مومنوں کی محبت کی بھی یہ مثال ہے، اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہے اور وہ جانتا ہے تو اس تکلیف کو مومن محسوس کرتا ہے، اس تکلیف کو مومن محسوس کرتا ہے تو اس کا ایمان ہے، اگر وہ محسوس نہیں کرتا تو اس کے ایمان میں اتنی کمزوری ہے. سنا ہوگا آپ نے وہ شعر جو کتنا ہی خوبصورت کہنے والے نے کہا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بیتاب ہو جائے. یہ کس کے بارے میں کہا تھا؟ یہ ان مومنوں کی شان کے بارے میں کہا گیا. اور یاد رکھنا، ویسے تو والشعراء یتبعہم الغاوون، شعراء جو ہے عموماً باتیں ویسی کرتے ہیں، لیکن قرآن نے ایک لفظ بول دیا الا الذین آمنوا، لیکن مومن شاعر بہت عمدہ باتیں کرتے ہیں. آج اس وطن عزیز کو اللہ عز و جلال نے جو نعمت دی ہے، علامہ محمد اقبال واقعاً پاکستان کے محسن تھے، ان کے آج کچھ اشعار آپ پڑھیں آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس شخص کا وین میں کلیئرٹی کتنی تھی. اللہ عز و جلال جن جن نے اس دین کی سربلندی اور اس نظام کے لیے کوشش کی اور آخر اللہ عز و جلال نے کامیابی دی، قیامت کے دن ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے. حدیث کا ساتواں پہلو، اس کا سبب ورود. حدیث کا سبب ورود کسی بھی حدیث میں موجود نہیں ہے. آٹھواں پہلو اس حدیث کا حکم، ھذا الحدیث متفق علی صحتی لورودہ فی الصحیحین، یہ حدیث تمام علماء کے نزدیک صحیح ہے کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ وارد ہوئی ہے. حدیث کا نواں پہلو، حدیث کے مسائل اور احکام، جس کو ہم تھوڑی دیر کے بعد لیں گے. آخری پہلو اس حدیث کی تخریج، یہ حدیث 11 کتابوں میں موجود ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح الجامع، مسند احمد، السنن الکبرى، السلسلہ الصحیحہ، المعجم الصغیر، شعب الایمان، مسند الشہاب، مسند ابن الجعد اور مسند الشامیین. اس حدیث کا نواں پہلو جس کی ہم تھوڑی سی تفصیل کرنا چاہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں معاشرے کے لیے بہت بڑا قیمتی اصول پیش کیا ہے. اصول کیا ہے؟ سچی محبت مومنوں کی آپس میں اس وقت سمجھ آئے گی ان کی شفقت کی باہمی شفقت کی اور رحم دلی کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم ہی پریشان ہوتا ہے، اسی طرح کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو تمام مسلمانوں کو ہی وہ تکلیف محسوس کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 481، ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مومن کی مثال مومن کے لیے ایسے ہے جیسے دیوار ہے، دیوار کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کے دیوار کو مضبوط کرتی ہے. اسی طرح مومن بھی مومن کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا، فساد نہیں کرتا، وہ ملت اسلامیہ کو مضبوط کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، ان المؤمن من اہل الایمان بمنزلت الرأس، اہل ایمان میں سے مومن کی قدر و منزلت وہی ہے جو سر کی ہے جسم میں. يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. پورا جسم ہی پریشان ہوتا ہے جب سر میں تکلیف ہو، اسی طرح پوری ملت اسلامیہ پریشان ہوتی ہے جب کسی ایک مسلمان پہ کوئی مصیبت ہو، اس کی پریشانی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہاں تک فرمایا، المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن اخو المؤمن، یکف عنہ ضیعته ویحوطه من ورائه. سنن ابی داود 4918. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن مومن کا بھائی ہے اور مومن مومن کا آئینہ ہے. سامنے ہو تب بھی مومن کی حفاظت کرتا ہے مومن، اور اگر مومن سامنے نہیں تو تب بھی اس کی عزت کو بچانے، اس کی جان کو بچانے کی فکر کرتا ہے. آج کی ہماری کلاس اس نقطے کی وضاحت کے بعد مکمل ہوگی، اور میں آپ سے چند لمحات حاضر دماغی کے ساتھ چاہوں گا صرف اس چھوٹے سے مبارک اور پیارے کلمے کو سمجھنے کے لیے. حدیث کے الفاظ ہیں، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. آئینہ آپ نے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا؟ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ شاید آج کل لاہور میں مل جاتا ہے نا. اس کی کیا صفات ہے؟ آپ کو چہرہ دکھا تھا، لیکن اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے محدثین نے آئینے کی چھ صفات لکھی ہیں. کتنی؟ اور وہ سمجھنے والی ہے. پہلی صفت الاصلاح والنصح فی جمیع الاحوال، آئینہ ہر حال میں ہی خیر خواہی کرتا ہے. میں آپ سے چند سوالات بھی ساتھ ساتھ کروں گا سمجھانے اور سمجھنے کے لیے. کیا خیال ہے اگر کوئی بھائی آئینہ لے کے کھڑا ہو جائے، چہرے کے سامنے لائے، تو چہرہ نظر آئے گا؟ میں تھوڑا سا جواب چاہوں گا. اور اگر وہ بیٹھ جائے تو پھر دیکھنا چاہے تو پھر آئینہ کہے گا نہیں اپنے میں دکھاؤں گا، کہے گا؟ صحت کی حالت میں آپ آئینہ دیکھیں تو تب بھی چہرہ دکھاتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے آپ کی حفاظت فرمائے کوئی بیمار ہو جائے تو پھر وہ کہتا ہے اپنا رنگ تو دیکھو، میرے سامنے کیوں لا رہے ہو اپنے آپ کو، میں نہیں دکھاؤں گا، کہتا ہے. ہر حال میں
آئینہ خیرخواہی آپ کی کرتا ہے، مومن بھی ہر حال میں مومن کا خیرخواہ ہوتا ہے.
آپ اپنے گھر بیٹھے دیکھیں یا آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، بس میں بیٹھ جائیں، جہاں بھی ہو جہاز میں بیٹھ جائیں، آئینہ جو ہی آپ کے سامنے آئے گا آپ کو اپنا چہرہ نظر آئے گا. آپ سفر میں ہیں، آپ حضر میں ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ تندرست ہیں، آپ کے دل سے مومن کی خیر خواہی نہیں نکلنی چاہیے. پہلی صفت المؤمن مراعاۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. دوسری صفت الاصلاح والنصح لکل واحد. یہاں کتنی تعداد ہے اس وقت؟ ایک لمسم 150. اگر ایک آئینہ اس میرے محترم اور معزز بھائی کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور شروع کریں دیکھنا، سب دیکھنا چاہیں تو سب کو ہی چہرہ نظر آئے گا نا، کہ 10-15 لوگوں کے بعد وہ کہے گا بس بھائی میں نہیں یہ کام کر سکتا، کیا مجھے تھکا رہے ہیں آپ. یا ہو سکتا ہے وہ کہہ دے کہ آپ تو مون مارکیٹ سے آئے ہیں، میں صرف اقبال ٹاؤن والوں کو چہرہ دکھاؤں گا. کہے گا تو شاید تو آپ سب کو دکھا دے، میرے پاس تو آ کے خاصا پریشان ہوگا کہ آپ تو پھول نگر سے آئے ہیں، آپ تو بہت دور سے آئے ہیں. کوئی کنڈیشنز نہیں ہیں، ہر ایک کے ساتھ خیر خائی. لاکھ لوگ بیٹھے ہوں سب کو چہرہ دکھائے گا. کوئی پابندی نہیں ہے، یہ نہیں بولتا کہ تمہارا تو رنگ سفید نہیں ہے، یہ نہیں کہتا کہ آپ کا تو قد بہت چھوٹا ہے، اور یہ نہیں کہتا کہ آپ کا تو خاندان فلاں ہے. کوئی ایسی رکاوٹ پیش کرتا ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں. مومن بھی نسلی تعصب، خاندانی تعصب، لسانی تعصب اور نہ جانے کون کون سے تعصب سینے میں نہیں رکھتا، وہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی دین کا کام کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آخری وقت آپ بے ہوش ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آئے، آپ کو غسل دیا گیا، تو آپ نے پہلی بات کیا کی تھی کہ سیدہ عائشہ کہاں ہے، میری بقیہ بیویاں کدھر ہیں؟ نہیں، آپ نے کیا فرمایا، اصل الناس، یہ بتاؤ لوگوں نے نماز پڑھ لی. فکر جنت کی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ کھلا ہوا ہے کیونکہ ظالم ابو لؤلؤ مجوسی نے خنجر مارا اور آپ شہید ہوئے تھے، اور جو بھی کچھ پلاتے وہ نکل جاتا کیونکہ پیٹ تو کھلا ہوا تھا. دور سے ایک نوجوان آیا جو صرف عیادت کرنے آیا ہے، جس کی چادر ٹخنوں سے نیچے تھی. انہوں نے اپنی موت و حیات کی کشمکش میں اپنی خیر خائی نہیں چھوڑی. کیا کہا؟ یا غلام، وہ میرے بھائی، ارفع ازارک، اپنی چادر کو ٹخنوں سے اٹھا لو. فانہ انقى لثوبک واتقى لربک، تیرے متقی بننے کے لیے بھی اور تیرے کپڑے کی پاکیزگی کے لیے بھی ضروری ہے کہ مرد کی چادر یا شلوار جو کچھ پہنا ہے وہ ٹخنوں سے اونچی ہو. خیر خائی کر دی. حدیث کے الفاظ ہے، میں اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جس کی شلوار یا جو کچھ پہنتا ہے ٹخنوں سے نیچے ہوئی، اگر توبہ نہیں کرتا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ حصہ جہنم میں جائے گا. اس لیے خیر خائی ہر ایک کے لیے. یا ایک خوبصورت قصہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، لیکن ہے بہت پیارا لیکن مشکل ہو گیا ہے آج کل کے زمانے میں. صحابی ہیں جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ مسلمان ہوئے بیعت کرنے آئے تو ہاتھ آگے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کر لی. اللہ کے رسول کیا ہوا؟ فرمایا پہلے وعدہ کرو کہ میں ہر ایک کے ساتھ خیر خیر کروں گا. فرمایا میں تیار ہوں، بیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، میرا وعدہ رہا جب تک میں زندہ رہا میں کسی کے ساتھ بھی خیر خائی نہیں چھوڑوں گا. یہ وعدہ تھا، آج ہم بھی وعدے کرتے ہیں. گھوڑا لینے کے لیے اپنے غلام کو بھیجا اور 300 درہم کا گھوڑا خرید کے مالک کے پاس غلام لے آیا. کتنے کا؟ 7 گھوڑے کا مالک بھی آ گیا. گھوڑا دیکھا، یہ گھوڑا بہت مہنگا لگتا ہے، اس نے 300 کو کیوں دے دیا؟ اس سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ کہتے بس جی پریشانی تھی، ضرورت تھی. تو غلام کو ایک سائڈ پہ کیا، کہتے ہیں اتبیعہ بأربعمائة درہم، یہ گھوڑا مجھے 400 درہم کا بیچنا چاہتے ہو؟ کہ آپ کے غلام تو 300 کا خریدا، کہا اس کو چھوڑو، غلام میرا ہے نا، تم بتاؤ. قال ذلك اليك يا ابا عبد الله، ابو عبد الله آپ 400 دینا چاہتے ہو 400 دے دو. پھر کہتے ہیں اتبیعہ بخمسمائة درہم، 500 کا مجھے دینا؟ سوچ میں پڑ گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فلم يزل يزيد 100 فـ100 حتى بلغ 800 درهم، جو غلام نے 300 کا خریدا 800 درہم اس کو دیے اور گھوڑا خرید لیا. لوگوں نے کہا غلام ہی عقل مند نکلا، کہا نہیں، میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا میں ہر ایک کے ساتھ خیر خی کروں گا، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ ضرورت کی وجہ سے اونے پونے میں بیچ رہا تھا، میں اس کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، میں اس کا نقصان نہیں کرنا چاہتا. تو آئینے کی دوسری خصوصیت کو پھر سمجھیے، ہر ایک کے ساتھ خیر خائی. آئینے کی تیسری خصوصیت، آئینہ وسیع الظرف وسیع القلب، اتنا کھلا اس کا سینہ ہے، لاکھ لوگوں کے ہاتھ میں آئینہ جائے سب کو ہی دکھاتا ہے یہ چہرہ، تھکتا نہیں ہے. مومن بھی ایک دو بندوں کے کام کر کے کہتا نہیں ہے بس بھائی میں یہ نہیں کر سکتا، اور اس طرح کی باتیں وہ نہیں کرتا. حین حطمہ الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری زندگی میں بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے قیام اللیل، پھر کھڑے ہو جاتے جب لوگوں کے کام کر کر کے ان کاموں نے اللہ کے رسول کو توڑ کے رکھ دیا تھا، حالانکہ 30 لوگوں کی اللہ نے طاقت دی تھی ان کو. تو یہ کہنا، اور یہاں یہ فرق سمجھیے، بھائی ہونے کے ناطے سے ایک امانت سپورٹ کرنے جا رہا ہوں، میں اور آپ دین کے ملازم نہیں ہیں، اللہ کے ہم اللہ کے غلام ہیں. ملازم اور غلام میں فرق ہوتا ہے، ملازم کی ملازمت کے وقت کا تعین ہوتا ہے اور غلام 24 گھنٹے کا غلام ہے. جب انسان ملازمت کرتا ہے ایک خاص کام اس کو دیا جاتا ہے تمہیں یہ کرنا ہے، اور غلام کو ہر وہ کچھ کرنا ہے جو اس کے مالک نے کہنا ہے. جن لوگوں کا یہ نظریہ بن جائے ٹھیک ہے 2 سے 4 سے 8 گھنٹے ڈیوٹی کریں گے دین کی بات کریں گے، تو باقی 16 گھنٹے آپ اخلاقیات اختیار نہیں کریں گے، آپ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، آپ کسی کی خیر خائی نہیں کریں گے. گھر میں ہو تو اپنے گھر والوں سے خیر خائی کرو، اپنی اولاد سے خیر خائی کرو، تو یہ چھٹی کیسے ہو گئی؟ اب تو اللہ کے غلام ہے. ملازم اور غلام میں فرق ہوتا ہے، اس فرق کو باقی رکھنا چاہیے. ہم اللہ کے غلام ہیں، ہمارا مالک جو کہے گا ہمیں وہ کرنا ہے. اس لیے کبھی بھی نہ اکتاؤ، اتنے لوگوں کو میں کیسے سنبھالوں گا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے جس کے پاس زیادہ لوگ آتے ہیں اپنی ضروریات لے کر، گویا کہ اللہ کا پسندیدہ انسان ہے. اللہ ایسے نہیں لوگوں کی ضروریات کسی کے ہاتھ پہ رکھ دیتے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. اس لیے شکر کرنا چاہیے کہ اللہ حضر جلال تمہارے ہاتھوں سے کسی کو نفع دے رہا ہے. اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، کائنات میں سب سے محبوب اللہ کے وہ ہے انفعہم للناس، جو لوگوں کو نفع زیادہ دیتا ہے. چوتھی خصلت آئینے کی، العادل والمنصف لا یزید علی عیبی، آئینہ اتنا عدل و انصاف والا ہے، اتنا عدل و انصاف والا، یہ کسی کے عیب کو دکھانے میں زیادتی نہیں کرتا. اللہ نہ کرے کسی کے چہرے پہ کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی نشان ہو، کوئی تل ہو، آپ آئینہ سامنے لائیں، ایک تل اگر ہو تو آئینہ کتنے دکھاتا ہے؟ ہاں کیوں، اتنا بڑا آئینہ بھی رکھا ہو تو ایک دکھائے گا، تو سکین نہیں کر لیتا، یہ کاپیئر نہیں ہے، یہ بولے ایک ہی دکھائے گا. مومن بھی مومن کا آئینہ ہے، کسی بھائی کی ایک غلطی ہو تو نو اپنے پاس سے بنا کے اسے ذلیل نہیں کرتا. صاف بات، بھی 99% یہ بہت اچھا انسان ہے، بس ایک اس سے بھول ہوگی. وہ مومن کی ذلت کو اپنی ذلت سمجھتا ہے، آئینے کی صفت ہے، اور مومن بھی مومن کا آئینہ ہے. پانچویں صفت، ساتر لعیوب الناس، مومن بہت ہی ستر پوشی کرنے والا ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے، کیونکہ آئینے کی صفت یہ ہے. ایک لمحہ توجہ کیجئے گا، اگر میرے چہرے پہ کوئی نشان ہے اور میرے یہ بہت معزز بھائی آئینہ میں ان کو دے دوں تو میرا عیب ان کو دکھائے گا جا کے؟ ان کو تو یہ اپنا چہرہ دکھائے گا نا، کیوں؟ ستر پوشی. جس کا عیب ہوتا ہے آئینہ اسی کو دکھاتا ہے. مومن بھی مومن کا آئینہ ہے، جس کی غلطی ہو اس کے پاس جاتا ہے، چینلز پہ بیٹھ کے، اخبارات کے ذریعے، اور نہ جانے کون کون سے آج کل فورم آ گئے اور کون کون سے ٹولز آ گئے مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر سچے مومن ہیں آپ، اس کے گھر جاؤ، اس کو ملو، اس سے کہو بھائی یہ آپ کی غلطی ہے، اور آپ اس سے اللہ حضر جلال سے توبہ کر لیں، تاکہ اس کی عزت بھی بچے اور ایمان بھی بچے اور تمہارے مومن ہونے کی شان بھی بچے. کتنی صفتیں ہو گئے؟ آخری صفت، الصابر علی الاذى، آئینہ بڑا صبر کرنے والا ہے. وہ آئینہ جس کو ہم نے کوئی 10 منٹ سے ڈسکس کیا ہے، کوئی جذباتی لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی ناشتہ نہیں کیا ہوتا، پکڑ کے زمین پہ پٹخ دیں، کیا ہوگا بھلا؟ ہاں ٹوٹ جائے گا. اگر ٹوٹی ہوئے آئینے کا ایک ٹکڑا اٹھا کے چہرے کے سامنے لائیں، چہرہ پھر بھی نظر آئے گا کہ نہیں؟ آئینہ چیخے گا تو نہیں، تم نے میری ٹانگ توڑ دی، تم نے میرا کچھ چھوڑا نہیں ہے، پھر بھی چہرہ دیکھتے بولے گا؟ بولیے. مومن بھی مومن کا آئینہ ہے، لاکھ تکلیفیں کو دیتا ہے، اپنی خیر خواہی نہیں چھوڑتا. لیکن یاد رکھنا، یہ 6 صفتیں اس آئینے میں ہوتی ہیں جس کی ایک سائڈ بہت صاف ہوتی ہے اور اس کے پچھلی طرف پینٹ کیا ہوتا ہے، کوئی رنگ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، اگر صاف نہ ہو تو انسان اپنی شکل کو دیکھ کے بھی ڈر جاتا ہے، اور اگر پیچھے پینٹ نہ ہو تو آر پار نظر آتا ہے، کچھ دیکھتا ہے نہیں. مومن کے اندر بھی یہ صفتیں 6 اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب اس کا دل ہر قسم کے تعصب، حسد، بغض، عداوت اور گناہ کے جذبات سے پاک صاف ہو اور اس پہ رنگ چڑھا ہوا ہو. کس کا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں،
صبغة اللہ ومن احسن من اللہ صبغة ونحن له عابدون.
اللہ کا رنگ جس پہ چڑھ جائے، جو اللہ کا پیارا بن جائے، یہ صفات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ عز وجل سے دعا ہے، اللہ عز وجل ایسی ہی محبت، ایسی ہی شفقت اور ایسی ہی رحم دلی ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، جس سے اللہ عز وجل کی رضا بھی ملے اور مسلمانوں کا وقار بھی بلند ہو، اور ایک اسلامی معاشرہ اور ایک اسلامی مملکت میں سکون اور وقار بھی آئے. اور ہمارے اس عمل کی وجہ سے اللہ عز وجل ملت اسلامیہ کو بھی برکتوں اور عزتوں سے نوازے. جس طرح آج ہم اللہ کے دین کے لیے جمع ہیں، مالک الملک سے دعا ہے ہم سب کو اپنے والدین اور اولادوں کے ساتھ جنت الفردوس میں
جمع فرمائے اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک چھوٹا سا سوال ہے، کسی کو شرک سے بچنے کی تلقین کرنا ہم پہ فرض ہے، اور اس بات سے ڈرنا کہ لوگ دشمن بن جائیں گے، اس خوف سے تلقین کرنے سے رک جانا کیسا ہے؟ یہاں میں تین گزارشات پیش کروں گا. شرک اور برائی سے روکنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے، لیکن روکنے کا انداز وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے. روکنے سے مراد کفر کے فتوے لگانا نہیں، لڑائی اور فساد کرنا نہیں، معاشرے کے امن کو تہبالہ کرنا نہیں. روکنے سے مراد یہ ہے قرآن و سنت کی بات احترام، اخلاق اور نرمی کے ساتھ آپ پیش کر دیں، ہدایت اللہ نے دینی ہے. اور یہاں میں صرف ایک چھوٹا سا قصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. توجہ ہے آپ کا، وقت تو نہیں زیادہ ہو گیا؟ دیکھیں آج یہ سوالات کیوں آتے ہیں، بہت اچھا جس نے لکھا سوال لکھا، پریشانی کیوں ہے معاشرے میں؟ ہم داعیانہ سوچ کم رکھتے ہیں، مفتیانہ سوچ زیادہ رکھتے ہیں. دعوت یہ کہتی ہے کہ آپ پیغام دو، مفتیانہ سوچ یہ ہے کہ نہیں مانتا تو کافر بناؤ اور فارغ کرو. یہ مومن کی سوچ نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھانی تھی، بات کیا تھی؟ کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، گفتگو نہیں کرتے، جلدی اٹھ کے نہیں جاتے. سنت ہے ذکر کرنا، وہاں ذکر ہی کرنا چاہیے. آیت الکرسی پڑھیں، جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کی اور جنت میں صرف رکاوٹ موت ہے، جس دن فوت ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا. آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھیں، جتنے زندگی کے گناہ ہیں معاف ہو جائیں گے. صحابی معاذ بن جبل اٹھ کے جانے لگے. آپ نے یہ صرف بات سمجھانی تھی. آپ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، آپ کہہ سکتے تھے بیٹھ جاؤ، کہاں جا رہے ہو، کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن آپ نے نہیں کہا. آپ نے اپنی جگہ پہ بیٹھے مصلی پہ کیا فرمایا؟ یا معاذ، معاذ رضی اللہ عنہ. صحابی جواب دیتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. آپ نے خود آواز دی، کسی کو نہیں بھجوایا. یہ پروٹوکول جو بنے ہوئے ہیں انہوں نے بھی بہت سارا دین سے انسان کو دور کر دیا. نہیں جی، اگر میں کہوں گا تو پتہ نہیں کیا بنے گا. کیا بنے گا؟ آپ کو نیکی مل جائے گی اگر آپ کہیں گے تو. پھر آپ نے دوسری بات کہی، انی احبک یا معاذ، معاذ مجھے آپ سے بہت محبت. جس کو اللہ کے رسول کہہ دیں کہ مجھے محبت ہے، اس سے بڑا کو مقام ہے؟ کہا اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہے. تیسری بات، پھر آپ خود اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے آنے سے پہلے خود کھڑے ہو گئے. چوتھی بات، آپ خود چل کے اپنے صحابی کے پاس گئے. پانچویں بات، صحابی کا ہاتھ لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھا، اپنائیت دی، محبت دی. چھٹی بات، آپ نے پھر ایک لفظ بولا، معاذ میں آپ کو ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں. دیانتداری سے بتائیے، یہ چھ کام اگر ہم بھی آج کر کے کوئی بات بتائیں کسی کو بری لگے گی؟ پھر آپ نے تحفہ کیا دیا، لا تدعن دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. میرے صحابی، یہ دعا ہر نماز کے بعد کبھی نہ چھوڑنا. کون سی دعا؟ اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللہ تو میری مدد فرما، میں تیرا اچھا ذکر کروں، اور شکر کروں اور تیری خوبصورت عبادت کروں. صحابی زندگی کے آخری سانسوں میں تھے, کہنے لگے لوگوں گواہ رہنا, جس دن سے میں نے یہ بات سنی ہے آج تک کسی نماز کے بعد چھوڑی نہیں ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے, آپ پیغام دو, سمجھاؤ قرآن و حدیث سے, فتوے نہ لگاؤ, لڑائی نہ کرو, گالیاں نہ دو, عار نہ دلاؤ, پھر دیکھنا اللہ اس میں رحمت ڈالتے ہیں. کریں آج کسی کی شلوار ٹخنوں سے نیچے دیکھیں, نو ڈاؤٹ یہ گناہ ہے, لیکن اگر آپ کا رویہ یہ ہو, اوئے کیا وہ مان جائے گا, اوئے فاسق, اوئے جہنمی, استغفر اللہ, کسی کو یہ کہنا ہی جائز نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میرے بہت ہی محترم بھائی, آپ پسند کریں گے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں؟ کیوں نہیں سنیں گے وہ. اور لطیف انداز سے اپنی دعوت کو پیش کیجیے. ایک شخص تھا, آپس میں دوست تھے, تو وہ اتفاق سے ان کا جو پیجامہ تھا وہ ٹخنوں سے نیچے تھا, انہوں نے کچھ نہیں کہا, انہیں ایک مرتبہ دیکھا تو انہوں نے کیا کیا, حسن طلب ہے نا, کہتے ہیں بھائی میں آپ سے گزارش کروں. کہتے ہیں کریں آپ, کیوں نہیں کر رہے, ہمارا ایک تعلق ہے, کہ اگر آپ اپنے پانچے سے اتنا حصہ مجھے کاٹ کے دے دیں تو میری ٹوپی بہت پیاری بن جائے گی. انہوں نے زندگی میں دوبارہ اس کو نیچے نہیں گیا. اور اگر کوئی فتویٰ لگا دیتے اور اگر وہ لڑائی کرتے تو سمجھ آ جانی تھی؟ نہیں, مزاج بدلو میرے بھائیو, اپنی دعوت کو قرآن و سنت پر مبنی دعوت پیش کرو, اور وہ بھی احترام, ادب اور اخلاق اور نرمی کے ساتھ. ہدایت اور برکت اللہ نے دینی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں ایک چھوٹی سی گزارش, ایک سوال بھی ہے اس زمن میں پیش کر دوں. آج چکے آپ کی گیدرنگ بھی ہے, میں بھی اس لیے تھوڑی سی خواہش کر رہا ہوں کہ بات ہو ہی جائے. پچھلی مرتبہ ایک بات کی تھی, یہ جو باتیں آپ سنتے ہیں کچھ سمجھ بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ نہیں, آواز نہیں, اس کا مطلب دو چار کو آتی ہے. یہ کوئی لڑائی بڑائی والی باتیں ہیں یا کوئی پیار محبت والی ہیں؟ تو یہ عام نہیں کرنے چاہیے, کیا خیال ہے؟ تو آپ کم از کم اپنے دوستوں تک یہ پیغام پہنچایا کریں, اپنی فیملی تک پہنچائیں, اپنے گھر میں اس کو آپس میں شیئر کیجئے. اور من دل علی خیر فلہ اجر مثل فعلی, جو کسی کو نیکی کی بات بتاتا ہے اس کو دیکھ کے جتنے بھی عمل کرنے والے ہیں جتنا سب کو اجر ملتا ہے اس اکیلے کو سب کے برابر ملے گا. آپ کی کتنی حدیثیں ہو گئی؟ کم از کم یہ 14 حدیثیں جہاں کیسی کیسی تصاویر لگی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کا فرمان, اس کا ریفرنس, اس کا اردو میں ترجمہ اور انگلش میں ترجمہ لکھ کے آپ نہیں لگا سکتے؟ کیا خیال ہے؟ میں نے پچھلے دن بھی, پچھلی کلاس میں بھی ایک گزارش کی تھی کہ اگر سبحان اللہ, الحمد للہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ اللہ ذو الجلال کے اذکار, بقیہ چیزوں کو چھوڑ کے یہ اگر لگائے جائیں, جتنے پڑھنے والے ہیں اجر کن کو ملے گا؟ تو ہمیں اس طرح کی کوشش کرنی چاہیے. آپ خود بھی موقع بنائیں اپنے آفس میں اور اپنے دوستوں کے پاس جاتے, ان کو بلاتے, کبھی سب کچھ کھائیں گے پیئیں گے لیکن یہ 5 منٹ ہم تھوڑی سی دین کی بات بھی کریں گے. اس سے آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے اور آپ کی اس مجلس میں خیر و برکت بھی آئے گی. جب آپ نے لڑائی کی بات کرنی ہی نہیں ہے, کرنی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے, تو پریشانی کوئی نہیں. تو تیار ہیں سب لوگ انشاءاللہ؟ کچھ نہ بھائی, خاصے آہستہ بولتے ہیں, تھک تو نہیں گئے؟ ویسے اس میں حرج کو نہیں, اگر کوئی تھکا ہے تو انشاءاللہ میں اس کو دبا بھی سکتا ہوں, کوئی حرج نہیں. اللہ عزوجل جلال آپ کو ہمت توفیق دے, دین کے معاملے میں آپ کو ہمت باندھنی چاہیے. اللہ عز و جلال آپ کو اس بات کی توفیق سے نوازے.
ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بھی انٹروڈکشن کا دیکھا ہے، ماشاءاللہ آپ کے نالج میں ہے ساری ڈیٹیل قرآن کالج کی، تو اس کے لیے کچھ آپ لوگوں سے ہمیں ساتھی چاہیے. وہ ساتھی کس پرپز کے لیے چاہیے؟ ان کا بیسک مین پرپز جو ہے وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. یہاں سے سب سے پہلے خواہش یہ ہے کچھ ایسے سسٹرز اور برادرز میں سے ساتھی ملیں جو یہاں سے جا کے پھول نگر سے اپنی قرآن ایجوکیشن لے کے آئیں اور یہاں اس دعوتی کام کو آگے بڑھائیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سیکنڈ نمبر پہ کچھ ایسے بھائی اور بہنیں چاہیے جو ہمارے اسی طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کی مینجمنٹ کو مینج کر سکیں، ان کی مینجمنٹ میں سپورٹ کر سکیں. تھرڈ نمبر پہ ہمیں کچھ ایسے شعبہ جات ہیں جیسے جن کے لیے نا مالی معاونت کی ضرورت ہے. اس میں ہمارے لیے قرآن کالج جو لاہور کے لیے ایک پروجیکٹ ہے اس کے لیے ہم نے یہاں پہ وہ انڈر پروسیس ہے، اور ایک ہم نے لینڈ کا جو نا پیس لے لیا ہوا ہے دو کنال کا، اور ایک اور ہم بالکل اسی ایریے کے اندر چاہ رہے ہیں. اسی ایریے سے مراد ایک بالکل کو سینٹر آف دا لاہور جو بنتا ہو اس میں ہم چاہتے ہیں ماڈل ٹاؤن، گارڈر ٹاؤن، ڈی ایچ اے یا گلبرگ، ان میں سے کسی ایک جگہ پہ، تاکہ ان لوگوں کو بھی دعوت سے محروم نہ ہونے دیا جائے، ان کے اندر بھی قرآن کی دولت جو ہے نا وہ ان تک پہنچنی چاہیے. سیکنڈ یہ ہے کہ اس کے لیے اگر کسی کا اپنا گھر ہو، کسی کا ہال ہو، کسی کے پاس اور کوئی ایسی اپرچونٹی ہو تو وہ وہاں پہ مہیا کر سکتا ہے، آفر دے سکتا ہے کہ جناب یہ میری جگہ آپ کے لیے اویلیبل ہے. یا پھر اس کے علاوہ اس پرپز کے لیے کسی کے پاس ٹرانسپورٹ ہو یا کوئی فائنانشیل کو سپورٹ دے سکتا ہو تو آپ لوگوں سے یہ ریکوائرڈ ہیں، ان چیزوں کی ضرورت ہے. آپ جو کچھ دے سکتا ہے وہ آپ اپنا لکھ کے دے دیں، وہ اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم اس کو آرڈر میں لا کے ایک جو ہے نا پراپرلی اس میں ہم نیکسٹ دیکھیں گے کون سی چیز جس جگہ پہ ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو بتلا دیں گے. اللہ رب العالمین آپ کی ایفرٹس کو، آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرا واسن الجزا. ابھی نیچے کھانا تیار ہے، کھانا کھا لیں. اب فرض کے بعد ہم یہاں پہ نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد ہمارا ایک بجے پورے ہم نے ہال بھی خالی کر کے دینا ہے. جزاکم اللہ خیرا واسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.